بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل لسن، لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رحمن يا رحيم، امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ سب لوگ؟ خوش، شکر گزار، الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ وہ ہمیں بہترین حال میں رکھتا ہے اور اتنی خوبصورت نعمتوں کے ساتھ، اور جب قرآن کی نعمت ساتھ ہو تو پھر اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بس قبول کرے اور ہمیں سیکھنے والا ہر وقت بنائے رکھے، اور ہمیں اپنے ذہنوں میں جو ہم نے ٹارگیٹ بنائے ہوتے ہیں روز کے روز، وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کروا دے، سستی اور کائلی سے دوری دے. جی ایکسائٹیڈ ہیں سورہ آل عمران کے لیے؟ جی بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں، اور جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے بندوں کے لیے کتنی رحمت کی، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بہت ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے. جب ہم صحابہ اکرام کے حالات اور واقعات پڑھتے ہیں، انبیاء کی سٹوریز پڑھتے ہیں تفسیر میں، تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس راستے میں کتنی مشکلات اٹھائیں، اور ہمارے راستے میں کوئی مشکل نہیں، صرف ایک شیطان ہے جو ہمیں عمل کرنے سے روکتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ہر چیز کو مشکل بنانا شروع کر دیتا ہے. ویری ایزی فار اس. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس، ہمیں کہیں بھاگ کے جانا نہیں پڑتا، صبح اٹھ کے یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اب جلدی سے ناشتہ کریں، ہم نے جا کے کہیں اسکول میں جانا ہے، کسی کلاس میں جانا ہے، وہاں جا کے سیکھنا ہے۔ الحمدللہ گھر بیٹھ کے ہم اپنے کاموں کے ساتھ اپنی ہر چیز کو مینیج کر کے بڑے آرام اور اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں گھر بیٹھے اتنی نعمتیں دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بس اس قابل کر دے کہ ہم ان پہ عمل بھی کرنے والے ہوں، اور عمل وہ ہوں جو اللہ تعالی کو پسند ہوں، بدعات سے بھی بچیں، شرک سے بھی بچیں، اور اخلاص نیت ہمارے اندر بالکل دکھے۔ اس سورہ میں ہم خرچ کے حوالے سے بھی کافی پڑھیں گے، اور اللہ تعالی غنا بھی عطا فرمائے، آفٹر کلاس کام بھی بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ جی دیکھا کیسے، الحمدللہ وہی کام جو ہم صبح سے لے کے 3 بجے تک کرتے ہیں، اور اگر آرام سے بیٹھ کلاس کو اٹینڈ کر لیں تو الحمدللہ وہی کام 1 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پھر فرشتوں کو لگا دیتے ہیں۔ جس طرح ہر کام میں جو ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے پھر وہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں پھر فرشتے لگاتے ہیں۔ اور جیسے ہم صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، غزوات کو آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اللہ کی مدد بھی زیادہ آتی ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اسی وقت ہوگا جب ہمارا ایمان اور اعتقاد اور یقین اتنا ہوگا کہ میں یہ اللہ کے لیے کام کروں گی، اب اسے اللہ نے کروانا تو ہو جاتا ہے۔ سورہ میں امپورٹنٹ یہ کے بارے میں پڑھا گیا، علم، امپورٹنٹ علم کے بارے میں، سوری وہ بیچ میں وی آ گیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جی بالکل، علم کی اہمیت کتنی ہے، اور یہ ہمیں اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے نا۔ تو ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم پچھلی آج کے دور میں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں اور لوگ پریشان بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو سوال سے دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کا ثواب اس طرح لکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ تندرستی کی حالت میں یا گھر میں عمل کرتا تھا۔ تو اب ہمیں اس چیز سے اپنے لیے عمل کی بات یہ لینی ہے کہ جب بھی کوئی بیماری، تکلیف ہو، مشکل ہو، سفر میں ہو اور عبادات نہ کر پا رہے ہوں، کیونکہ جب آپ ایک روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، بیماری میں نہیں کر پاتے، تو اس پہلی بار تیرے ہر کام میں مدد، تو ہم تو چھوٹی موٹی جو بھی سب کی ہیں ان کو دور کرے، اور جو بیماری اور آزمائش اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا لے، اور کوئی ایسی آفت یا مصیبت لائے ہی نہ جو ہمارے قرآن کے سیکھنے میں رکاوٹ بنے۔ سورہ آل عمران بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جتنی دعائیں آئیں گی آپ پلیز ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ اور پھر یہ آپ کی زندگی میں جب آپ کے ساتھ چلنے لگ جائیں گی یہ دعائیں، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نہیں ابھی ہمارا مجھے لگا کہ ٹائم میں آپ کا اوپر اصل میں نہیں لینا چاہتی، کیونکہ تفسیر اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس میں ڈال دیں، کیونکہ بڑا اہم بھی اور خوبصورت بھی، اور اظہار کرنا ہے، اس چیز کو بھی لانا ہے، سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں دوسرے پہ سلام بھیجیں گے۔ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ سلام کے حوالے سے بہت ڈیٹیل سے بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہی ہم اپنے عمل میں اضافہ کرنا شروع کر دیں، ایک اس سنت کو بہترین طریقے سے زندہ کیجئے اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر۔ صبح اٹھ کے بچوں کو خود سلام کرنا، ان کو عادت ڈالنا کہ سو کے اٹھیں تو بڑوں کو سلام کرنا، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اور اس چیز کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ فون پہ اسپیشلی پوری کوشش کریں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ نان مسلم نہیں ہے تو پہلے ہی سلام کریں۔ اس عادت سے ان شاء اللہ تعالی یہ ہمارے اندر رحمت اور برکت کا باعث بن جائے گی۔ ویڈیو الحمدللہ رب العالمین، یہ تو اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ تعالی اس میں اور برکت دے اور ہم دوسروں کے لیے بھی نا باعث سے برکت بن جائیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم سلام کرتے ہیں اور آگے سے جواب ملتا ہے پھر ڈیٹیل کے ساتھ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ کتنی ہم پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی کہ ہم نے سلام کیا۔ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا جواب دیا تو یہ بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں. آسیہ سلطانہ, عائشہ طلحہ, عائشہ عثمان, عائشہ ترابی, الفیہ منشی, اقصا بتول, عالیہ عامر, ارشیا گلناز, ارشیا انجم, عائشہ تبسم, امارا محمود, استا محمود, عائشہ درانی, ارشیا بانو, ادیبہ جبین, امیرہ فاطمہ, ابیرہ امرین شوکت, بشارت مبشر, فوقی عاصم, فاطمہ صبا, غزالہ یاسمین, ہنا یاسمین, حفصہ سلطانہ, ہنا اجاز, ہنا سمت, حسنہ تحسین, ارم چودھری, عفت اسما سعیدہ, جویریہ قرت العین, جہارہ شوکت, ختیجہ نصیر, کمل شاہد, کرن امان, لبنہ خان, مہر سلطانہ, ملیحہ مبین, مدیحہ خالد, مدیحہ بٹ, محمدی بیگم, نسرین اختر, نیہا محمد, نشاد طارق, نیشا فاطمہ, نیہا ارم خان, نازمہ صدیقی, نمرہ خالد, نائلہ تبسم, نوشین فاطمہ, پشمینہ گل, ریحانہ پرویز, ربیہ سعید, رابیل عابد, رانا حبیب, ریحانہ پروین, سمیہ وقاص, سمین امتیاز, صوبیہ ناہید, شازیہ عامر, شہینہ اشناس, سعیدہ ارم, سلمہ بی بی, شازیہ سمرین, راسیمہ انصاری, ثنا سید, سکینہ فردو, سلمان, عظمہ اقبال, روسا بیگم, زہرہ احسان, رانی تبسم, نوشین فاطمہ, واسیہ حسین, رانی شاہین, امید تبشیش, عائشہ مجتبہ, زہرا فار, ماشاء اللہ آپ لوگ کی اٹینڈنس میں آنا آسان کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. سورہ آل عمران لیسن نمبر 38 آیت نمبر 1 سے 13 تک انشاءاللہ پہلے ٹرانسلیشن اور پھر تفسیر ہوگی اور اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی ریکیپ کریں گے. تو شروع شیطان الرجیم.
نحمدہ ونصلی الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 38 آیت نمبر 1 سے 13, سورۃ آل عمران لیسن نمبر 38 آیت نمبر, سورۃ آل عمران لفظی ترجمہ کریں گے. الرحمن الرحیم, ان کے معنی تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے الف کی 10 بہت رچ ہوتے تھے پڑھنے کے ساتھ ساتھ. ہاں, لا نہیں, الہ کوئی معبود, الا مگر, ہوا وہی, الحی زندہ ہے, القیوم ہمیشہ رہنے والا. ساتھ ہی ہم اس کا دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں, تھامنے والا. نزلہ اس نے نازل کی, علی کل کتاب آپ پر کتاب, بالحق کی حق کے ساتھ, مصدقن جو تصدیق کرتی ہے, لما اس کی جو, بین یدیہ درمیان ان کے دونوں ہاتھوں کے ہے, وانزل اور اس نے نازل کی, التوراۃ تورات, والانجیل اور انجیل, من قبل اس سے پہلے, ہدن ہدایت, للناسی لوگوں کے لیے, وانزل اور اس نے نازل کیا, الفرقان فرقان, ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں, بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا, لہم ان کے لیے, عذاب شدید سخت عذاب ہے, واللہ اور اللہ
عزیزن
زبردست
ذوالانتقام
صاحب انتقام ہے.
ان اللہ
بے شک اللہ تعالی لا یخفا
نہیں چھپی ہوئی
علیہ اس پر شیئن
کوئی چیز
فی الارضی
زمین میں
ولا
اور نہ
فی السمائی
آسمان میں
هو الذی
وہی ہے جو
یصورکم
صورتیں بناتا ہے تمہاری
فی الارحام
رحموں میں
کیف یشاء
جیسی چاہتا ہے
لا الہ
نہیں کوئی معبود
الا ہوا
مگر وہی
العزیز
غالب ہے
الحکیم
حکمت والا ہے
هو الذی
وہ جس نے
انزل
نازل کی
علیک
الکتاب
آپ پر کتاب
منہ
اس میں
آیاتم
آیات ہیں
محکماتن
حکم والی
ہن
وہ
ام الکتابی
اصل ہیں کتاب کی
و اور
اخرو
دوسری
متشابہاتن
ملتی جلتی
یا شبہ والی
فأما الذین
پس وہ لوگ جو
فی قلوبہم
ان کے دلوں میں
زیغن
ٹیڑھا پن ہے
فیتبعون
پس پیروی کرتے ہیں
ما ان کی جو
تشابہ
شبے میں ہیں
من ہو
اس میں سے
ابتغاء
تلاش کرنے کے لیے
الفتنتی
فتنے
کو
وابتغاء
اور تلاش کرنے کے لیے
ہی
اس کی جانتا
اس کو
اللہ مگر
اللہ
اللہ
وراسخونا
اور پختگی رکھنے والے
یا کمال رکھنے والے
فی العلم
علم
یقولون
کہتے ہیں
آمنا
ہم ایمان لائے
بہی اس پر
کلن یہ سب
من عند رب
ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے
وما
اور نہیں
یذکرو
نصیحت قبول کرتے
الا مگر
اولو الالباب
عقل والے
ربنا
اے ہمارے رب
لا تزغ
نہ ٹیڑھا کرنا
قلوبنا
ہمارے دلوں کو
بعد
از بعد
اس کے
ہدیتنا
ہدایت بخشی تو نے
ہم کو
وہب لنا
اور عطا فرما ہم کو
من لدنکا
اپنے پاس سے
رحمتن
رحمت
انکا
بے شک تو
انتا تو ہی
الوہاب
عطا فرمانے والا ہے،
ربنا
اے ہمارے رب،
انکا
بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے،
الناسی
لوگوں کو، لیومن
اس دن،
لا ریب فیہ
نہیں
شک
اس میں،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی،
لا یخلف
نہیں خلاف کرتا،
المیعاد
وعدے کے، ان الذین کفروا
بے
شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کام آئیں گے، انہم ان کو، اموالہم
ان کے مال،
ولا
اور نہ
اولادہم
ان کی اولاد،
من اللہ اللہ
سے،
شیئن
کچھ بھی،
واولائک اور یہ لوگ،
ہم وہ،
وقود النار
ایندھن
ہوں گے آگ کا، کا جیسے، دا بھی عادت، آل فرعون آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کی،
من
قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا
انہوں نے جھٹلایا،
بآیاتنا
ہماری
آیتوں کو،
فأخذهم
اللہ
لیا
ان کو اللہ نے،
بذنوبہم
ان کے گناہوں پر،
واللہ
اور اللہ
شدید
العقاب
سخت عذاب
دینے
والا ہے.
کہہ دیجئے
للذین
ان سے جنہوں نے
کفروا
کفر
کیا،
ستغلبون ان قریب
تم مغلوب کیے جاؤ گے،
وتخشرون اور ہانکے
جاؤ گے،
الى جہنم
جہنم
کی طرف،
وبئس
المحاد
اور
وہ برا ہے ٹھکانہ،
قد
تحقیق
کانا
ہے،
لکم
تمہارے لیے،
آیتن
نشانی،
فی میں،
فیتینی
دو
گروہوں،
اتقتا
آپس میں بھڑ
گئے،
یعنی لڑے،
آپس میں لڑے،
فیتن
ایک
گروہ،
تو
قاتلو
لڑ رہا
تھا، فی سبیل
اللہ
اللہ کی راہ
میں،
و اخرا
اور
دوسرا،
کافرتن
کافر
تھا،
یرونہم
دیکھتے
تھے ان کو،
مثلیہم
دگنا
اپنے سے،
رأی
العین
دیکھنا
آنکھ کا،
واللہ
اور اللہ،
یعیدو
مدد
دیتا ہے،
بنصرہی
اپنی
نصرت سے،
من یشاء
جس کو
چاہتا ہے،
انہ
بے شک،
فی
ذالکا
اس میں، لعبرتن
البتہ
عبرت ہے،
لی
اولی الابصار
اہل بصارت والوں کے لیے.
بس جی.
تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويل الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
اس دعا کے ساتھ سورۃ آل عمران کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں موجود سارے احکامات کو سن کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا صرف دنیا داری یا دکھاوا یا رسم اور رواج ہی نہ ہو بلکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. سورۃ آل عمران کے بھی اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی ہیں جس میں سے ایک تو آپ کو بتا دیا گیا الزہرا اسی حدیث زہرا وین سے. اسی طرح اس کا ایک دوسرا نام ہے الکنز خزانہ. تیسرا اس کا نام ہے الاستغناء غنی سے الاستغناء. اور چوتھا اس کا نام ہے طیبہ جیسے طیبہ لکھتے ہیں اسی کے اندر تو یا با پاکیزہ صاف کے معنی میں جیسے طیب کا لفظ ہوتا ہے. اور سورۃ بقرہ کی تکمیل ہوئی تھی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت. آل عمران کا آغاز ہے یہ دوسری بڑی سورت ہے اور اس کے بعد اب ہر سورت ان سے چھوٹی ہی چھوٹی آئے گی، کچھ اس کے بارے میں کروں گی۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے، لن نزول کے اعتراف دیکھیں تو سورۃ بقرہ کے بعد پھر سورۃ جو ہے اس کے نزول کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی آیت نمبر 1 سے 32، یعنی شروع کی 32 آیات جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس میں اہل کتاب کی غلطیاں اور ان کے عقائد کی اصلاح کی گئی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پوری سورت جو ہے اس کے دو بڑے حصے ہو سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں نصارہ سے خطاب ہے اور ان کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور دوسرے ہاف میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا اور ان کو اہل کتاب کی چالوں سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی اور اسلام کی اہمیت کا احساس دلایا گیا۔ دوبارہ بتاتی ہوں، اس کی جو پہلی 32 آیتیں 1 سے 32، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی اور اس میں اہل کتاب کی کچھ غلطیوں کو سامنے رکھا گیا۔ پھر آیت نمبر 33 سے 64 جو ہے، یہ 9 ہجری میں جب نجران سے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہت پرتپاک وفد تھا، بڑی شان و شوکت سے آیا، اچھے لباس پہنے ہوئے تھے، بہت آرگنائز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں رکھوائیں ان میں سے کچھ چیزیں ان آیات میں ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 سے نک اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کی طرف جو ہمارے بھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 اور اس کے آگے کی کچھ آیات میں غزوہ احد تبصرہ ہے، اس کے بعد اسلام کے غلبے کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ آیتوں میں مزید ہوگی، یہ شروع میں صرف ایک چھوٹا سا تعارف ہے تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں، اور اگر کوئی دن ہم نے مس کیا تو ہم کیا مس کر دیں گے۔ تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 5 مختلف چیزیں ہیں جو اس پوری سورت میں ہمیں سکھائی جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر رکھ دیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چیز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ دین اسلام ہے، دین فطرت بھی ہے۔ حضرت نوح سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں مختلف دور تو گزرے لیکن اس کی بنیادی تعلیمات میں فرق نہیں آیا۔ کبھی یہ ہوا کہ پہلے دور میں تو لا الہ الا اللہ تھا اور بعد میں یہ دو خداؤں کے نظریے میں بدلا دین میں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج بھی اگر انسانیت کو دین اور مذہب کے نام پر متحد کرنا ہے تو اس کی دو ہی بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا یقین اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ماننا۔ جو اس میں سے ایک چیز کو بھی نہیں مانے گا اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، اور اسی میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی اور ہر ممکن طریقے سے ان کو دین اسلام کی دعوت دی گئی، کیونکہ یہود مدینہ میں رہتے تھے، صبح و شام مسلمانوں کو ان سے سابقہ پڑتا تھا، تو ضرورت تھی کہ جو گروہ پاس ہے پہلے اس کو پیغام پہنچایا جائے۔ لیکن سورۃ آل عمران میں نصارہ یعنی کرسچینز یا عیسائیوں کے عقائد کی درستگی کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور ان کو اس طریقے سے کھول کے بتایا جائے گا کہ جس ٹرینٹی یا تثلیث کے تم پیروکار آج بنے ہوئے ہو یہ وہ نہیں ہے کہ جسے لے کر آخر قیام کے دور میں پیش کیا گیا، اور اسی میں پھر وفد نجران کے کچھ آیات ہیں وہ ان کا تذکرہ ہوگا۔ تیسری چیز اس سورت کے بنیادی مضامین اور سورت بقرہ کے ساتھ اس کے ربط کی یہ ہے کہ سورت بقرہ میں جہاد قتال کا حکم ہم نے پڑھا، اجازت مل گئی تھی مسلمانوں کو کہ کفار سے جہاد کرو، اور اس سورت میں غزوہ بدر کی تفصیلات ہیں ایک خاص حد تک، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد سورت الانفال نازل ہوئی تھی، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کے حالات آئیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کس طرح ایک چھوٹا گروہ بڑے بات پڑھ چکے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کا اصول ہے، کہ بڑے بڑے گروہ جو ہیں وہ ناکام رہتے ہیں کام نہ کرنے کی وجہ سے، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں ابھر جاتی ہیں کام کرنے کی وجہ سے۔ تو اس صورت میں اس کی عملی تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، جو بالکل شروع کی آیتوں میں ہی بات آئے گی۔ چوتھی چیز جو ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے مقام بلند اور فرض منصبی کا احساس دلایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دو آیات اس صورت کی ایسی ہیں کہ جس کو اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ تبدیلی کی امید ہے، کہ امت مسلمہ پیچھے امت وسط کے تقابل میں تھی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وجعلناک امت وسطا، اس صورت میں کنتم خیر امت کر کے امت کو دنیا میں آنے کا مقصد بتایا گیا۔ اور آج بھی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اسلام بنتے، تو اس کو وحدت کی رسی میں پرونا پڑے گا اپنے آپ کو، اور واتصموا بحبل اللہ جميعا، اس رسی کو پکڑ لو جو آسمان سے لٹک رہی ہے، جس کی وجہ سے تم بلندیوں کو پاؤ گے۔ پانچویں چیز اس صورت میں وہ ہے کہ کسی بھی ملت یا قوم کی ناکامی کی وجہ معاشی ناکاری ہوتی ہے، اور کوئی ملک یا کوئی ملت کب ترقی نہیں کرتی، جب وہاں رہنے والے لوگوں کو مالی یعنی مالی طور پر انصاف اور عدل نہیں ملتا۔ لہذا اس صورت میں دوبارہ سود کے بارے میں مختصر سی بات کر کے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا کہ آج بھی اگر مسلمان ابھرنا چاہتے ہیں تو ان کو سودی نظام سے خود کو بھی پاک کرنا ہے، اور دنیا کو بھی جنگل سے آزاد کروانا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتر فضا میں محسوس کر سکے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ اس صورت کے اندر بات ہوگی۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کے غلوب یعنی ایگزیجوریشن کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ تثلیث کا رد کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹے یا لوگ ان کو چھوٹا سمجھیں، بلکہ ان کی معجزانہ پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، ان سب کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹائے بغیر عیسائیت کے جو نظریات ہیں ان کے بارے میں جو مختلف لوگوں نے خیالات پیدا کیے پیش کیے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کر دیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا اس صورت کے مضامین کا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ بھی ایک بڑا خوبصورت ربط ہے۔ صورت بقرہ کے آغاز میں ہم وہ حدیث پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت بقرہ اور صورت آل عمران ان کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ قیامت کے دن یعنی فائدہ دے گا۔ دو بادلوں کی صورت میں یہ صورتیں آئیں گی، ایک جگہ آتا ہے کہ پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ صورت بقرہ اور صورت آل عمران کے اندر کچھ نہ کچھ سملیرٹیز ہیں، کچھ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ صورت بقرہ کی چیزیں آپ پڑھ چکے لیکن اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کی 200 آیتیں ہیں 200، اور صورت بقرہ کی 286، یعنی اس کی 200 ہے اور اس کی 286 ہے۔ تو ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو صورت بقرہ سب سے بڑی صورت ہے، 286 آیتیں تھیں اور اس میں 200 آیات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کو زہراوین کہا گیا، زہرا کہتے ہیں چمکدار کو، گولڈن جیسے شائنی۔ اسی طرح ان دونوں صورتوں کا ایک نام ہے شمس و قمر۔ سورت بقرہ شمس ہے، سورج ہے، اور سورت آل عمران قمر ہے۔ اور جو سورج اور چاند کا فرق ہے نا، وہی آپ ان دونوں صورتوں کے مزاج کا فرق دیکھیں گی۔ سورت بقرہ تھوڑی جلالی تھی، اس میں تھوڑی شدت تھی، لیکن سورت آل عمران میں بڑی ٹھنڈک اور بڑی مٹھاس آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان دونوں صورتوں میں ایک اور بھی ربط ہے، اور وہ کیا کہ سورت فاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین،
ہم نے جب ہدایت کی دعا مانگی تھی تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اللہ غضب والوں یعنی مغضوب کا راستہ نہ دکھانا اور دعالین کا نہ دکھانا. سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سارے رویے پڑھا دیے بنی اسرائیل کے ناطے سے کہ جو اللہ کے غضب کو لاتے ہیں. اسی طرح سورت آل عمران میں ہم پڑھیں گے اب دعالین کے رویے. بہکے ہوئے لوگ جو علم سے دور ہی رہتے ہیں, جو کہتے ہیں نہ پڑھو نہ حساب دینا پڑے گا, پڑھ لیا تو حساب مشکل ہوگا. اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ یہود کے عقائد کو واضح کرتی ہے, یہ پہلا گروہ تھا, اور سورت آل عمران نصارہ یعنی کرسچنز کے گروہ کو دیتی ہے. پھر آپ دیکھ چکے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں تین گروہوں کا تذکرہ تھا, متقین, کافرین اور منافقین تھے. اسی طرح سورت آل عمران کے آغاز میں بھی ہم پڑھیں گے کہ دو گروہوں کا تذکرہ ہے, الراسخون فی العلم, علم میں رسوخ حاصل کرنے والے, دوسروں کا ہم پڑھیں گے کجی والے جن کے دلوں میں ٹیڑ ہے. اور اسی طرح آیتیں بھی پھر دو طرح کی ہم پڑھیں گے. پھر سورہ بقرہ میں ہم نے فوراً ہی ان گروہوں کے تذکرے بعد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جیسے وہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے نا, ویسے ہی اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بات ہوگی کیونکہ یہ دونوں کی ولادت ایک قسم کی ہے, کیونکہ ایک ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور دوسرے جو تھے وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے. اسی طرح ان دونوں صورتوں کا اختتام یعنی اینڈ جو ہے نا وہ بھی ملتا ہے, کیونکہ دونوں کے آخر میں دعا ہے. اور آپ دیکھیں تو سورت فاتحہ کا بھی اینڈ جو ہے وہ دعا سے ہوا تھا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دعاؤں کا کتنا اہم رول ہوتا ہے اور اس سے کتنا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ سورت میں بھی بہت کچھ ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم واقعی اس کا حق ادا کر سکیں اور جو کچھ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کو بہترین طریقے سے لے سکیں. کچھ باتیں اور بھی ہیں لیکن کوشش کروں گی کہ آیتوں کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب ہم اپنا لیسن جو ہے شروع کریں گے, پہلا سبق. اور جیسے ابھی خلاصہ ہوا ہے اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں مزید واضح جو ہیں وہ ہو جائیں گے. تفسیر دیکھتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ کو معلوم ہے. جیسے کہ سورت بقرہ کے آغاز میں بات ہو چکی کہ مکی سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے کہ اسے کیا مراد ہے, لیکن کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ مکہ والوں کو یا عربوں کو بے بس کرنا کہ جس نبی کی تم مخالفت کرتے ہو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا, جو کتاب دی, اس کے شروع کے الفاظ ہی کو تم نہیں سمجھتے. ہم یہاں بات کریں گے صرف الف لام میم پر. چھ سورتیں ان حروف مقدات سے شروع ہوتی ہیں, سورت بقرہ, سورت آل عمران, سورت العنکبوت, سورت الروم, لقمان اور الف لام میم سجدہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے. اور کیا ہے, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, اس نے نازل کی آپ پر ایک کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی, اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل. کیا تورات اور انجیل, من قبل ہدل للناس وانزل الفرقان, اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نہ مانے تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, بے شک جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی آیتوں کے ان کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اور کیا خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک نہیں چھپی ہوئی اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز۔ اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ وہی ذات ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ چھ آیات اللہ تعالی کا تعارف بیان کرتی ہیں۔ تیسری سورت ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے اس قرآن کی جو ہمارے سامنے ہے۔ پہلی سورت فاتحہ تھی جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اس کے آخر میں دعا مانگی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا کس صورت میں؟ کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کھول لو کتاب اگر حقیقت میں ہدایت چاہیے تو۔ پھر سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تقریباً سارے ہی احکامات کا کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں مختصر طور پر ذکر کر دیا، اور بیچ ہی بیچ میں بنی اسرائیل کے ناطے سے ان کی اسلام کے خلاف سرگرمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سورت کے آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمیں کافروں کی قوم پر فتح دے، اس دعا کے ساتھ سورت کا اختتام ہوا۔ اب یہاں سے آگے سورت آل عمران میں اللہ تعالی عمومی طور پر کفار کے ساتھ معاملات کرنا اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کرنے کا طریقہ رکھیں گے۔ اور یہ جو ابتدائی چھ آیات ہیں جس میں سے پہلی آیت حروف مقطعات کو چھوڑ دیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی پانچ آیتیں ایک بہت بڑے مقصد کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام اور کافر اور مومن کی تقسیم ہوتی ہے اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کی ذات، توحید، وحدانیت۔ جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مان لے گا وہ ایمان والا کہلائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ کافر اور غیر مسلم کہلائے گا۔ آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی عقلی دلیل دی۔ عقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو عقل میں آتی ہے، ابھی ہم تفسیر دیکھیں گے تو آپ اس کو سمجھیں گے۔ اور اگلی چار آیتوں میں یا دوسری آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کی نقلی دلیل دی۔ یہ نقلی وہ نقلی نہیں ہے جو اردو کا نقلی ہوتا ہے، نقلی اشیاء۔ نقل ہوتی ہے وہ چیز جو روایت در روایت نقل ہوتی گئی، کاپی کیا ہوا۔ پہلے لوگوں نے جو بات سنی اگلی جنریشن نے پھر وہی سنی، پھر اس سے اگلی نے وہی سنی۔ جیسے ہمارے کلچر میں بہت ساری باتیں جو ہم نسل در نسل سنتے ہی آئے، تو وہ نقل کہلاتی ہے۔ تو عقلی دلیل اور نقلی دلیل دے کر یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو سارے کاموں کو دیکھنے والی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر دو کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شاید کبھی آپ نے پہلے غور کیا ہو کہ نہ کیا ہو، سورۃ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے تقریباً اسی جملے سے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، تو اللہ نے اللہ ہوا کہہ کے اللہ لفظ کو مزید کھول دیا کہ الحی اور القیوم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اس بڑے نام کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ تین آیات جن میں یہ اسم اعظم حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے، اس میں ایک تو آیت الکرسی ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. اتنا حصہ آیت الکرسی میں ہم تفصیل سے دیکھ بھی چکے, یہ صرف یہاں تذکیر کے لیے. دوسری آیت یہی ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے, اور تیسری آیت سورۃ طہٰ کی ہے کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, اور گردنیں چھکی ہوئی ہوں گی زندہ اور قائم ہستی کے سامنے, یعنی جو قائم بھی ہے, جو لوگوں کو قائم رکھنے والا بھی ہے. قیامت کے دن لوگوں کی گردنیں اس ہستی کے سامنے چھکی ہوئی ہوں گی. یہ سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 111 ہے, 111. ان تینوں آیتوں کو جب جمع کرتے ہیں نا تو لفظ الحی القیوم تینوں میں کامن ہے, ٹھیک ہے؟ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اسم اعظم ان دو میں ہے یا پھر لفظ اللہ میں یا الہ میں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات واقعی ایسی ہے کہ اس کا نام کسی بھی طرح سے لے لیا جائے تو وہ بات جو ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ان میں, اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات الحی ہے. جیسا کہ آغاز میں تذکرہ ہوا کہ آیات کا آغاز جو تھا وہ کچھ خاص مواقع پہ تھا, تعارف میں آپ کو بتایا گیا کہ آیت 1 سے 32 ہے وہ غزوہ بدر کے ٹیکس میں نازل ہوئی تھی, اور اس کے بعد والی آیتیں وفد نجران کے سامنے ہوئی. لیکن بہت سارے مفسرین یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ ابتدائی آیات ہی جو ہیں یہاں سے لے کے آیت 64 تک وفد نجران کے سامنے رکھا گیا, اور یہ وہ وفد تھا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کوئی ڈیلیگیشن کرسچینز کی طرف سے کسی بھی مسلم سینٹر میں آئے, جہاں بھی جائے اور کہے کہ ہمیں اسلام بتائیے کیا ہے, تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی وہ صفات پیش کرتا ہے کہ بتاؤ تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو تو کیا عیسیٰ الحی تھے پر القیوم تھے؟ اور الحی کے اوپر ہم بات تفصیل سے کر چکے, القیوم پہ بھی کر چکے کہ الحی خود کو زندہ رکھنے والا, کسی کا مرہونے منت نہیں ہے. آج ہم زندگی کے لیے اللہ تعالی کے سامنے محتاج ہیں, وہ زندہ کر دے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ زندگی نہ دے تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں ہم نے کب رہنا ہے, کتنا رہنا ہے, اللہ تعالی کو پتہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اپنی حیات کے لیے کسی کی ضرورت نہیں, وہ تھا وہ ہے اور وہ رہے گا. اور قیوم کیسے ہے کہ دوسروں کو قائم بھی رکھتا ہے اور خود بھی قائم ہے. بتا دیا کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے عاجز کرنے کا, جھکانے کا, اور یہ چیز عقل میں آتی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ ذات ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے, عزت والا ہو, اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. اگر کسی دوسرے کی وجہ سے وہ قائم ہو تو پھر اس کی عبادت کرنے کا حق نہیں. تو ہمیں اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو الحی القیوم مانتے ہیں. پھر اس کے بعد نقلی دلائل شروع ہوتے ہیں. کیا نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل کی کتاب آپ پر حق کے ساتھ. نفس سلم کو خطاب کیے بغیر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی, مراد ہے یہ حال کتاب سے قرآن پاک. اور کیسے نازل ہوئی, کتنی نازل ہوئی, بالحق حق کے ساتھ. قرآن پاک حق کے ساتھ نازل ہوا اس سے کیا مراد ہے, اس کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم لفظ حق کو دیکھیں, کیونکہ یہ نعرہ لگا کر بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ایک دور میں, اور ان الحق کا دعویٰ کیا تھا کسی نے. اللہ تعالیٰ ہماری اور دوسروں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف کرے. بہرحال حق کس کو کہتے ہیں, ایک معروف اہل لغت میں سے ہیں امام راغب الاصفہانی, وہ اپنی کتاب میں الحق کی تعریف لکھتے ہیں, کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے, اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موضوع ہو, اور اس وقت پایا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو. شاید آپ جلدی میں لکھ نہ سکے لیکن اس ایک لفظ نے میری تو زبان کو بند کر دیا. ایسے لگتا ہے کہ حق لفظ کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالی نے قرآن پاک کی وہ خوبی بیان کر دی جس کے آگے کوئی بول بھی نہیں سکتا. کب آیا قرآن؟ جب اس کو آنا تھا. کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ جتنی ہونی چاہیے. کس دور کے لوگوں کے سامنے آیا؟ جس دور کے لوگوں میں آنا چاہیے تھا. اس کے دلائل کیسے ہیں؟ جیسے ہونے چاہیے. اس کی مثالیں کیسی ہیں؟ جیسی ہونی چاہیے. اس دور میں آیا جب انسانیت اندھیروں کا شکار ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے روشنی کا وہ ایک ایسا منبع دنیا کو دیا کہ جس نے پھر اس طرح سے چمک دیا کائنات کو کہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ بالحق کہہ کر اللہ تعالیٰ نے معنی کا ایک سمندر اس میں ڈال دیا. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. کب کیوں آیا؟ پہلے ہی آ جاتا. نہ آتی تورات، نہ آتی انجیل. حضرت نوح کے دور میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے، سب کچھ ختم ہوتا. کہا نہیں تم نہ بولو. ہمیں پتا ہے یہ کب، کہاں، کتنا، کس دور میں، عرب میں آنا تھا کہ عجم میں آنا تھا، یہ عربی زبان میں نازل ہونا تھا یا غیر عربی میں آنا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور یہ بہترین فیصلہ تھا. لہذا اس نے نازل کیا مصدق لما بین یدی. یہ دوسری صفت ہے قرآن پاک کی، در کہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں. مراد ہے پہلے کی کتابیں. تورات اور انجیل کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی قرآن پاک پچھلی کتابوں کو ختم کرنے نہیں آیا، ان کے مقابلے میں نہیں آیا، بلکہ یہ انہی کو اور اچھی طرح سے پیش کرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ پچھلی کتابوں کی باتوں کو قرآن پاک مزید کھول کر بیان کرتا ہے. یہاں تھوڑی سی بات سمجھیں گے تو پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام لوگوں تک رکھا، لوگوں کو دین دیا، اور خاص طور پہ جب غزوہ بدر ہوئی، اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی فتح ہوئی تھی. انشاءاللہ جہاں آیت آئیں گی تو مزید تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. غزوہ بدر کی فتح کے بعد لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب اسلام ابھرے گا. مظاہرہ ہوتا ہے، مظاہرہ حق جو ہوتا ہے نا، وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اب حق کھلے گا. لوگوں نے اب اندر ہی دل میں یہ اندازے لگانے شروع کر دیے تھے کہ یہ کچھ کر کے رہے گا. یہ جو اقرا بسم ربک الذی کا پیغام اترا تھا اور شروع میں بڑا عجیب لگا تھا، یہ اٹھے گا اور ابھرے گا. اور اس کے بعد اب لوگ کھل کے اسلام کی مخالفت نہیں کر پا رہے تھے. تین قسم کے گروہ اس دور میں نظر آنے لگے. ایک تھے مخلصین کا گروہ، جو پورے خلوص کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے مقام اچھے کر لیے. دوسرے وہ لوگ تھے جو داخل تو ہوئے مروب ہو کر کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی دل میں اسلام نہیں گھسا تھا. عبداللہ بن ابی کی طرح اس نے کہا اسلام سے باہر رہ کے نقصان نہیں دے سکتا اسلام کو، اندر جا کے دیتا ہوں. اسی طرح ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا جن کو آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں پیس میکر، امن کے خوگر، سمجھوتا کیے ہوئے لوگ، کمپرومائزنگ لوگ، اسیمیلیشن کا دعویٰ کرنے والے. یہ وہ لوگ تھے اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن ایسی بات ہم کرنے لگے کہ ہر مذہب ٹھیک ہوتا ہے. وہ کہتے تھے سب ٹھیک ہے، کسی کو برا نہ کہو، مسلمان دوسروں کو دعوت نہ دیں، اور جو کر رہے ہیں نا اس کو کرنے دو، دیکھنا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. تم اپنے طریقوں سے اللہ کو راضی کرو، وہ راضی ہو جائے گا. نصارہ اپنے طریقوں سے اللہ کو راضی کریں تو اللہ تعالیٰ ہو جائے گا، اور اسی طرح سب سے اللہ راضی ہو جائے گا. نہ تم کسی سے ٹکراؤ کرو، نہ کسی کو برا کرو، اور اس طریقے سے ہر ایک اپنے آپ کو مطمئن رکھے. اب یہ وہ نعرہ ہے جو دل کو بہت لگتا ہے. یہ بات جو بھی کرتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بس یہ اصل مقصد سمجھ گیا زندگی کا، کوئی نہ لڑے اور سب ٹھیک رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بظاہر ہمارے دلوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ نے حق کو کھول کے رکھ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کھول کے رکھا کہ دیکھو حق ایک ہے اور وہ کتاب ہے بالحق کی. اللہ نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا پچھلی چیزیں پچھلی کتابیں بدل چکی تبدیل ہو چکی، اپنے دور میں وہ اپنے وقت میں ایک ہدایت اور روشنی کا سورس تھی لیکن اب نہیں رہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کیونکہ اگلی آیت پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نوٹ چل رہا ہوتا ہے، مثال ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی 100 کرون کا نوٹ ہے، وہ چلتا ہے نا، ہر ایک اپنے پاس رکھتا ہے، وہ چل رہا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے چلتا رہتا ہے، پرانا بھی ہو پھر بھی چل جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر لوگ اس نوٹ کی طرح کا ایک نقلی نوٹ یا جعلی نوٹ بنا لیں اور اتنی تعداد میں بنا کے پھیلا دیے جائیں پورے ملک میں کہ جن سب کو جمع کر کے پھاڑنا ڈسکارڈ کرنا ممکن ہی نہ رہو، تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ وہ اعلان کرتی ہے کہ جن کے پاس بھی 100 کے نوٹ ہیں اس عرصے تک ان کو بینک میں دے کے دوسرے نوٹ لے لیں یا ان کو خرچ کر لیں، اور فلاں تاریخ کے بعد اب یہ نوٹ کام میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب عقل مندی کیا ہے کہ اس نوٹ کو بدل لو، نیا نوٹ لے لو اس کی جگہ، یا اس کو ضائع کر دو۔ بالکل اسی طرح جب لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین، یعنی جو نوح سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف ادوار میں آتا رہا، جب لوگوں نے اس میں ملاوٹ شروع کر دی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اس پچھلے سارے دین کو ختم کر دو اور ایک نیا دین لے آؤ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پچھلے دین بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تھے، اسلام بھی اللہ ہی نے بھیجا۔ دوسری بات یاد رکھیے، اللہ کو پچھلے ادیان سے کوئی بیر نہیں، کوئی چڑ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے ادیان کسی اور کے تھے اور اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں پیش کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ جیسے ایک ماں کے ہی سارے بچے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سارے دین اللہ کی طرف سے آئے جو اس وقت معروف ہے۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہی جو دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں، یعنی الہامی مذہب جو ہیں، جس میں خاص طور پہ یہاں کرسچینٹی اور جیوزم کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ چیز دیکھی کہ لوگوں نے اللہ کے دین میں ملاوٹ شروع کر دی اور مشکل باتیں اپنی پسند سے ڈال دیں، کچھ کو آسان کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیا دین دیا جس کو کہا کہ مصدق لما بین یدی۔ واضح ہوئی ہے یہ بات؟ اور یہ لفظ بہت جگہ آتا ہے قرآن میں، اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو میں نے ضروری محسوس کیا کہ اس کو یہاں رکھ دوں کہ قرآن کس طرح سے مصدق لما بین یدی ہے، کہ وہ چیزیں جو پچھلی کتابوں میں اللہ کی طرف سے تھی، اسلام نے ان کو کھول کے اور سامنے رکھ دیا۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے غالباً سورۃ الانعام میں قرآن پاک کی ایک اور صفت ہے محیمینن۔ محیمینن کہتے ہیں چوکی دار کو، گارڈ مین، نگہبان۔ یعنی یہ قرآن پچھلی کتابوں پہ چوکی داری کر رہا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ باتیں جو اللہ کے دین کی تھی ٹھیک تھی، ان کو رکھ لیا، اور جو دوسری تھی اس کو ڈسکارڈ کر دیا۔ اسی لیے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ تورات اور انجیل آج کے دور میں جو ہمیں دکھتی ہے اس میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کتاب اتاری، حق کے ساتھ اتاری، اور یہ پچھلی کتابوں کو ویریفائی کرتی ہے، ریجیکٹ نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا فرق آتا ہے دونوں میں۔ اسلام یا قرآن پچھلی کتابوں کا دشمن نہیں، صرف مصدق ہے، جو ٹھیک ہے ان کو رکھ لیتا ہے، جو غلط ہے اس کو الگ کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل۔ پہلے تو لفظ انزلہ پہ اور نزلہ پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیے۔ لفظ نزل آیا اور اب انزل آیا، دونوں کا روٹ نون زالام ہے، اوپر سے نیچے آنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ نازل، نزلہ بھی اسی سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نزلہ کا جب لفظ ہوتا ہے نا، یعنی الف کے بغیر اور زا کی شد کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ بس ایک ہلکی بارش ہوتی ہے نا، رم جم ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہے اور پورا ویک جاری رہتی ہے، اس کو آپ کہیں گے نزلہ، تدریج، سافٹنس، لائٹلی۔ اور ایک وہ بارش ہوتی ہے کہ ایک دم بادل آئے اور چھن چھن بارش برسی، خوب بارش برسی، سب چیزیں بہ گئیں اور تھوڑی دیر میں آسمان صاف ہو گیا۔ اس کیفیت کو انزلہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ میرے پاس 2 گلاس پانی کے ہوں، ایک تو یہ کہ ایک پورا گلاس میں پکڑ کے کسی کے سر پہ ڈال دوں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر سے ہلکے ہلکے چھیٹے چھیٹے کر کے پھوہار کی طرح ڈالا جائے۔ قرآن پاک کے لیے نزلہ کا لفظ آیا اور انزلہ بھی آتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ قرآن پاک تقریباً 23 سال میں نازل ہوا تھا، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اس پہ کہ کیوں اتنا عرصے لگا اکٹھا کیوں نہیں اتر گیا، تو یہ خوبی تھی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو تیار کر رہے تھے کہ اس کتاب کو پکڑو، اس کے احکامات کو پکڑو، جبکہ تورات جو تھی وہ ساری کی ساری یک بارگی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو حطور پہ گئے اور 10 کمینڈمنٹ کی صورت میں ان کو تورات دے دی گئی، تو بہرحال یہ نزل اور انزلہ کا فرق ہے. آگے جا کے جہاں کہیں قرآن کے ساتھ انزلہ کا لفظ آئے گا تو اس کی بھی وجہ آپ شاء اللہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اب دیکھیں گے لفظ تورات کو. تورات کا جو لفظ ہے یہ واو را اور یا سے ہے، اس کا روٹ نوٹ کیجئے گا ورنہ آپ غلطی کھائیں گے. ووری یا، قرآن پاک میں یہ لفظ بھی آتا ہے، ورا کا لفظ بھی آتا ہے پیچھے، ٹھیک ہے. تو تورات کہتے ہیں ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رگڑنا. اب کبھی اگر آپ نے پتھر کو پتھر پہ رگڑا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آگ پیدا ہوتی ہے نا، اور آگ کے ساتھ کیا آتی ہے؟ روشنی، ٹھیک ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں. تو وہاں سے پھر تورات کا مان بنا، وہ روشنی بنا، یا آگ کہہ لیں، یا آپ اس کے اندر سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا اس کا معنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی روشنی کیا بنتا ہے، کہ اپنے دور میں یہ کتاب روشنی والی کتاب تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کی بات تھی. کیونکہ اگلی ہی آیت میں آ رہا ہے کہ من قبل ہدى للناس، یہ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کی چیز تھی. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. کیا؟ اپنے وقت میں تورات تھی اور اپنے وقت میں انجیل بھی تھی. تورات کا لفظی معنی قانون بھی ہوتا ہے، بک آف لا، جیسے وکالت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انجیل بھی کریں، پھر ان دونوں کا تقابل کریں گے. انجیل کا لفظ جو ہے یہ نون جیم لام سے ہے، نجل. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چوڑا، وائڈ، وسیع، اور اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری. جو تورات آج ہمیں دکھتی ہے نا، یہ اصل میں 39 چیپٹرز کا مجموعہ ہے، جس کو آج کے دور میں بائبل کا پہلا حصہ، جس کو آپ عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اور انجیل جو ہے یہ تقریباً 24 یا 25 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس کو آج کے دور کی بائبل کا نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، عہد نامہ جدید. یہود جو ہے نا وہ عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں، ایک ہی بائبل ہے دونوں کے پاس، لیکن کچھ اس کے پہلے حصے کو مانتے ہیں اور کچھ بعد والے حصے کو مانتے ہیں. جو پہلے حصے کو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہود کہلاتے ہیں، اور جو دوسرے کو مانتے ہیں وہ نصارہ کہلاتے ہیں. اور لفظ تورات جو ہے نا اصل میں ہیبرو لفظ ہے، عبرانی، یعنی جیوز کی جو زبان ہے اس کا لفظ ہے، اور اسی لفظ کو پھر شریعت یا قانون کے معنوں میں پیش کیا جاتا ہے. یہود کے بقول تورات کیا ہے؟ یہ وہی کتاب ہے جو تور سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ملی. اور بعض کہتے ہیں کہ جو باقی تمام نبیوں پر بھی وقت کے ساتھ اترتی گئی، وہ سب مل کے آج کے دور میں عہد نامہ قدیم کی معنوں میں آ گئی. لیکن جہاں بات آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی، تو وہ انجیل کو مانتے ہیں. انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے سے تقریباً 3 سال پہلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں. آج کی تورات کو آپ دیکھیں تو اس میں 4 قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی. کیسے؟ پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات نازل ہوئی تھی نا، تو آپ نے اس کے 12 نسخے، یعنی 12 کاپیز کروا کے 12 قبیلوں کے سرداروں کو دے دی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے اپنے آپ کو جوڑتے تھے. اب ایک نقل جو تھی وہ بنی لاوی، ایک ان کا قبیلہ تھا، ان کے حوالے کر دی گئی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں. ایک وقت ایسا آیا کہ یہود اپنے برے اعمال کی وجہ سے بالکل ختم کر دیے گئے. انہوں نے جو ایک کاپی تھی نا بنی لاوی کی، اس کو ہیکل سلیمان، جو بیت المقدس کے اندر ایک خاص جگہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی تھی، اس کے اندر چھپا دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 یعنی 586 قبل مسیح، یا بیفور کرائسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک شخص تھا بخت نصر سے اٹھا اور اس نے یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس دور میں ہیکل سلیمانی سب تباہ کر دیا گیا. جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا نا، تو وہ جو اصل تورات تھی وہ بھی اندر دب گئی،
اور ایک ایسا دور گزرا کہ اس زمین پہ تورات نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پھر اس کے بعد کئی صدیاں گزری. اسی دوران جو تیسرے پارے کے آغاز میں آپ ایک واقعہ سن چکے کہ ایک شخص جو ایک بستی سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا, پھر 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو بستی دوبارہ بس چکی تھی, وہ حضرت عزیر تھے. جب یہ 100 سال کے عرصے کے دوران بنی اسرائیل کا دوبارہ پھر ان کو اللہ نے ابھارا, ریوائیول ہوا, جب غلام بنے, بابل شہر کے اندر غلاموں کی حیثیت سے رہے, پھر ان کو سمجھ آئی کہ ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس تو اپنی کتاب نہیں. اس دوران جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے, کہتے ہیں کہ ان کو تورات کی کچھ آیتیں یاد تھیں, پھر ان کی مدد کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے تورات لکھی. یہ جو آج کی تورات ہے نا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے رائٹر کا نام تک کسی کو نہیں پتا. اس میں چار چیزیں ہیں. پہلی چیز بنی اسرائیل کی تاریخ ہے, خود لکھی ان کے لوگوں نے مل کے, یہ ہوا وہ ہوا دس اینڈ دیٹ. دوسرا اس کے اندر ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ہے, ان کی زندگی کے حالات. تیسرا اس میں چند صحیح آیات بھی ہیں جو حضرت عزیر کے حافظے سے یا کچھ اور لوگوں کی مدد سے جو تھی وہ لکھوائی گئیں. اور چوتھی چیز اس میں ہے تحریف شدہ آیات, یعنی جن کو بدل دیا گیا, جس پہ ہم پچھلے 2.5 پاروں میں بہت تفصیل سے پڑھتے گئے, تو وہ ساری کی ساری جو تحریف شدہ تھی وہ ساری اس میں آ گئیں. اب یہ چار چیزوں میں سے ایک حصہ کچھ نہ کچھ آج بھی اصلی تورات کا ہوگا, ہم اس کو نہیں انکار کرتے. قرآن جب کہتا ہے نا مصدق لما بین یدی, تو یہ صرف اس ایک حصے کی تصدیق کرے گا, کیونکہ یہ پہلے ٹھیک تھی, باقی چیزیں خراب ہیں. جیسے جب آپ کوئی چیز صاف کرتے ہیں تو اس میں سے خراب چیزوں کو الگ کرتے جاتے ہیں, ٹھیک کو الگ کرتے ہیں. اسی طرح جو انجیل ہے نا, اس کے اندر بھی چار ہی قسم کی چیزیں ہیں. نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے, ان کے حالات زندگی ہیں. دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں, جیسے ہمارے ہاں اقوال زرعی ہوتے ہیں نا, یا آپ یہ کہہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم الگ سے لکھتے ہیں نا, حدیث کی کتابیں قرآن سے فرق ہیں. تو انجیل جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کی احادیث کہہ لیں یا ان کی باتوں کا مجموعہ ہے. تیسری چیز اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا کلام موجود ہے جو اصل میں اترا تھا. اور چوتھی چیز لوگوں کی من مانی باتیں. شاید آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انجیل کا ایک کتاب کی شکل میں وجود بھی نہیں تھا, یہ آپ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے کئی 100 سال بعد بنی. 4 انجیل اس وقت معروف ہیں, لوکا, متی, یوحنا اور برنباس. نام نام بھی یاد رکھیں. 3 جو ہے نا یہ بالکل علم غلم ہے, ان کے جو 12 حواری بچے تھے جب ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا, وہ سارے واقعات انشاءاللہ اس صورت میں آئیں گے, تو اس کے بعد لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے, ایک کتاب ان کی جو ہے وہ برنباس سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے, جو حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے فوراً بعد لکھی گئی تھی, لیکن اس وقت اس کی اشاعت جرم ہے, اس کو پبلش نہیں کر سکتے. دنیا میں اس کے جتنے بھی نسخے ہیں ان قانوناً ضبط کیا جاتا ہے. اتفاق سے کسی طرح مجھے اس کا اردو کا مجموعہ مل گیا تھا ایک موقع پر, میں نے اس کو پڑھا, بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کی آیتیں, بہت قریب ہے قرآن سے. اس میں حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ نہیں کہا گیا, وہ بالکل وہی پیغام ہے جو تھا, لیکن یہ جو یوحنا, متی, لوکا اور مرکز, یہ 3-4 یہ بعد میں لکھی گئی, نام بھی سارے ان کے لوگوں کے ناموں پہ رکھی گئی تھی. بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی, کیا کیا, کیسے کیا, کسی کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, ہم نے تورات اور انجیل نازل کی. آج ہم کہاں تک اس کو مانیں؟ بس یہ مانیں کہ اپنے دور میں یہ تھی, کیونکہ من قبل ہدى للناس ہے. اس لفظ کو غور کیجئے گا, من قبل, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن پاک کے نزول سے پہلے. کتنی بڑی دلیل مل گئی کہ تورات اور انجیل سے ہدایت لینے کا دور جو تھا وہ قرآن سے پہلے کا تھا. یعنی کہا من بعد ہدى للناس, یا آج بھی ہدایت ہے. اور وہ معروف واقعہ آپ آگے جا کے بھی کئی جگہ سنیں گے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق وہ تورات کا ایک صفحہ لے کر آگے تھے اور خوشی خوشی پڑھ رہے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ موسیٰ جن پر یہ کتاب اتری تھی وہ بھی آج آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو لہٰذا اب کوئی شوق میں یا کوئی تجسس میں یا کوئی کسی اور شوق میں اس کو پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اور افسوس اور دکھ اور غم ان نسلوں کا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا, یا پڑھا ہے تو ترجمے سے نہیں پڑھا, لیکن اسپیشل اسکولوں میں جب وہ جاتے ہیں, پبلک اسکول ایک ہوتے ہیں, وہاں ریلیجس ایجوکیشن نہیں دی جاتی, لیکن جس طرح ہمارے مسلمز کا کوئی مسلم اسکول بناتا ہے, فل ٹائم مسلم اسکولز میں ایک خاص حصہ اسلامک تعلیمات کا ہوتا ہے, بالکل اسی طرح کے نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں ایسے اسکولز ہیں کہ جن کے 800-900 ڈالر مہینے کی فیس ہے, پیرنٹس وہ افورڈ کر سکتے ہیں, جو اچھے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں بچوں کو داخل کرتے ہیں, کیونکہ پبلک اسکولوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ان کے خیال میں تعلیم اچھی نہیں, ماحول خراب ہے, لیکن چونکہ پرائیویٹ اسکولوں میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, بہت کچھ ہے اور اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ کیا ہے کہ وہاں ہمارے داخل شدہ بچوں کو بھی کرسچینٹی پڑھنی پڑتی ہے, ان کے چرچز میں جانا ہوتا ہے, ان کی پوری رسومات لیتے ہیں, پھر مدرز آ کے پوچھتی ہیں کہ پھر کیا کریں, مجبوری ہے. یہ ایسی جیسے ہمارے اسلامی اسکول میں کوئی کرسچن بچہ آ جائے تو جو ہم پڑھائیں گے وہ پڑھے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ جن کو آپ نے اپنا ہی دین نہیں دیا, یہاں سے جو طبقہ اٹھ رہا ہے نا, کیونکہ یہ عموماً پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے اور دولت مند جو ان لیڈز ہیں, اس طبقے سے جو نسلیں اٹھی ہیں نا, انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے. بعض بچے اسلام کا انکار کر چکتے ہیں, بعض نمازوں کا انکار, جہاد تو ویسے کسی کو اچھا نہیں لگتا, اور مائیں اب اس دور میں یہ غم کرتی ہیں کہ اب نہیں مسئلہ رہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے, اب یہ غم رہا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہم اور فلاں مذہب نہیں ٹھیک. اور یہ جو میں نے آپ کو تیسرے طبقے کی بات بتائی کہ سب ٹھیک ہے اور سب کو لے لو, یہ اسی سے ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی دور میں یہ آیتیں نازل کر کے سورت آل عمران کا پوری کی پوری سورت کا اگر آپ مین ایک بگ پکچر دیکھنا چاہنا تو الاسلام, دین اسلام کیا ہے, اس کی تعلیمات کا خلاصہ, اس کو نہ مانو گے تو نقصان کیا ہے, اور مسلمان کون ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات واضح کر دی کہ جو اس کتاب کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا, کیونکہ وہ انزل الفرقان, اور اس نے نازل کیا فرقان, یعنی اب حق اور باطل کا فرق کرنے والی چیز قرآن ہے. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن جریر طبری ہے, وہ کہتے ہیں کہ الفصل بین الحق والباطل, قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت, اس کو فرقان کہتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے فرقان کی تعریف میں یہ بات بھی لکھی کہ فرقان جو ہے یہ پچھلے معجزات ہیں جو اللہ کے نبیوں کو بھیجے گئے تھے اور اس کی روشنی میں یہ سب کچھ دیکھا گیا تھا. پھر اسی طرح بعض نے عقل کو بھی اس پہ پیش کیا, کیونکہ عقل جو ہوتی ہے وہ بھی حق اور باطل کا فرق کر دیتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ایسا کرائیٹیرین بنا کر پیش کر دیا کہ جس پہ پرکھتے جائیں, جو چیز تورات اور انجیل کی قرآن کے مطابق ہوگی وہ ٹھیک ہے, اور جو اس کے خلاف ہے وہ ٹھیک نہیں. اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی بنی اسرائیل آیت پیش کرنی ہے, کوئی کتاب پکڑیں, جیسے ایک تفسیر ابن کثیر بہت معروف ہے, اس میں آپ بہت سارے حوالے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیلی روایت سے یہ ہے, تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا, نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو, اور اس سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے, عقیدے کی بات اس سے اخذ نہیں ہو سکتی, لیکن اگر اس کی بات قرآن سے نہیں ٹکراتی تو پیش کر دو, اس سے کوئی بات ملتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کو پیش نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرقان نازل کیا. آپ کو یہ تین آیتوں کا ربط سمجھ آگے؟ کیونکہ عموماً جب ہم سورۃ آل عمران کھولتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ شروع میں تورات اور انجیل کی باتیں کیوں آ گئیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس سے اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں نے فرقان اتارا, 1400 سال گزر گئے, زبر زیر پیش میں فرق نہیں آیا, دنیا کے مختلف خطوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے, مختلف زبانوں میں پڑھا جاتا ہے, مختلف کلچروں میں اس کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے, لیکن کیا یہ بات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسی کتاب کے ساتھ جوڑا. اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانتے تو ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, بے شک جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں, یہاں خاص طور پہ آیات قرآنی مراد ہے, پچھلی آیتوں کو ساتھ لیں, کیونکہ آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک کائنات کی آیتیں اور ایک قرآن کی آیتیں. یہاں قرآن کی آیتوں کا اشارہ ہے کہ اس کے باوجود اب اگر کوئی قرآن کو نہ مانے اور کچھ اور لینا چاہے، کسی اور چیز کی طرف جانا چاہے، تو اس کی خوشی. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا ہے. کس چیز پہ غالب ہے؟ اس چیز پہ غالب ہے کہ جو لوگ اس کے دین کو جھٹلائیں ان کو پکڑ لے. جو لفظ عزیز ہے نا، اس میں تین طرح کے غلبے آتے ہیں، آگے جا کے بتاؤں گی، ابھی آپ کے لیے تھوڑا سا ایڈوانس ہوگا. اور انتقام کس بات کا اللہ تعالیٰ لیتا ہے؟ کہ میرے حق کو چھوڑ کر اپنے باطل پہ جمتے ہو. دیکھیے جب نیا آ جاتا ہے نا، اس کے باوجود بھی کوئی کسی جگہ جا کے پرانا ہی نوٹ چلانے کی کوشش کرے گا نا، تو اس کو پکڑ لیا جائے گا کہ تم کر کیا رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلڈ نہیں رہا، تم اسی کو لا رہے. کوئی ایکسپائر کوپن کسی کو پیش کرنے کی کوشش کرے، کیسا لگے گا؟ آپ ٹرین کا ٹکٹ لیتے ہیں، ایکسپائر ہو گیا، آپ اس کو زبردستی یا دھوکے سے چلانا چاہیں تو پکڑے جائیں گے نا. یہ ہے اللہ کا انتقام، کہ اسلام کے آنے کے باوجود جو لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق پچھلی چیزوں کو لینا اور استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو رکھیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، کہ تورات اور انجیل جو بعد میں لکھی گئیں، اب آپ دیکھیے کہ یہ نہیں پتا کس نے لکھی، کہاں لکھی گئیں. اس کے برعکس اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں نا، ابھی آپ نے وہ مضمون نہیں پڑھا، نہ اس کی گہرائیوں میں جائیں نہ سوچیں، لیکن میں صرف بات کا تقابل کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات کہنے لگی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک احسن ہے، بہتر ہے، سب سے اچھی صحیح ہے. سب سے ایک جو ویک درجہ لیتے ہیں نا، سب سے ویک تو موضوع ہوتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک لفظ آپ نے معروف سنا ہوگا، ضعیف روایتیں. بھئی یہ ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے. ضعیف روایت میں سب کچھ صحیح ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی بات مسنگ ہوتی ہے. یعنی مثال ہے، جو رائٹر ہے اس کا دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں ہے. میں نے ایک بات اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یہ ایک چین بن گئی نا، تو وہ چین کہیں نہ کہیں ٹوٹی ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں تورات اور انجیل، اس کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف احادیث سے بھی کمزور ہے. کیسے؟ ضعیف روایتوں کے لکھنے والوں، بتانے والوں کے حالات پتا ہوتے ہیں، کب کہاں کیا، وہ اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. ناصر الدین البانی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ دی کہ احادیث ضعیفہ، ساری کتابیں الگ کر دی، ان کے حالات پہ جرا کر لی. یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کنہوں نے ایسی روایتوں کو نقل کیا، لیکن تورات اور انجیل کا تو سورس ہی نہیں پتا. آپ سوچئے، بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو جی حدیثوں کو، کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں حدیثیں ٹھیک ہوتی ہیں کہ غلط. سننا بھائی یہ جملہ لوگوں کا، جی پتہ نہیں کوئی ٹھیک ہے کوئی غلط ہے، یہ ضعیف ہے، تو پھر تورات اور انجیل کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو ضعیف روایتوں سے بھی آگے کی چیز ہے. کہ جس کے اصل سورس کو پتہ ہی نہیں، تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے ہدایت کے لیے سب کچھ کھول کے رکھ دیا. اب ہم اپنے کسی خاص عزم کو یا کسی سوچ کو پکڑنے کے لیے اگر کچھ اور کہتے ہیں تو اپنی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ اب اپنے اور دلائل دے رہا ہے. یہ سارے دلائل ہیں جس کو دیکھ کر یہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے. تلاوت سنیں گے ان آیات کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فی السمائی. اللہ تعالیٰ پہ آسمان و زمین کے راز نہیں ہے راز، یعنی اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے زمین و آسمان کی. تو کیا بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے تھے؟ کیا ان کو بھی سب چیزیں پتا تھی؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ اللہ کی ذات کو ہی مانا جائے اور اسی کے ساتھ تعلق رکھا جائے. مزید خوبی اللہ تعالیٰ کی کہ ھو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تصویریں بناتا ہے تمہاری رحموں میں، یعنی ماؤں کے رحموں میں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بناتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے. یوسف بیرو کا لفظ سور سے ہے، سواد وورا، سواد یارا سے بھی آ سکتا ہے، سواد وورا سے بھی آتا ہے. سور کہتے ہیں اٹریکشن کو، کسی چیز کا مائل کرنا. پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا فسر ہننا، حضرت ابراہیم کے قصے میں کہ چار پرندے لو ان کو فسر ہننا، ان کو اپنے سے ہلا لو، ٹیم کر لو، وہی لفظ ہے یہ. تو تصویر چونکہ اصل سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے، اس لیے تصویر کو تصویر کہتے ہیں. اسی سے لفظ سور بھی ہے جو قیامت کے دن پھکے گا. کیسے؟ کہ جو ہی یہ سور پھکے گا لوگ اس کی طرف کشش رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے. تو یہاں اشارہ ہے اللہ کے المصور ہونے کا، کہ جو ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے. تین اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور جھلی کا اندھیرا. تصویر باہر آتی ہے تو کیسی، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. معصوم، آنکھیں، پلکیں، ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ لگی ہوئی. اس کے برعکس دنیا میں جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، ذرا سوچئے، ان کو روشنی چاہیے، ان کو ایک ماڈل چاہیے، رنگ چاہیے، پیپر چاہیے، کینوس چاہیے، پھر بھی ضروری ایک پلک دوسری سے فرق ہوگی. ایک طرف کی بھویں گول ہیں تو دوسری اٹکی ہوئی ہے، آنکھ ایسی ہے یا دوسری طرف کی ایسی ہے. لیکن اللہ کی ذات کیسے ماں کے پیٹ سے خوبصورت تصویر کو لاتا ہے کہ جو روتی بھی ہے، جو ہنستی بھی ہے، جو بولتی بھی ہے، جو کھاتی بھی ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی دلیل نہیں ہے؟ کوئی ماں کو بھی نہیں بتاتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کسی ماں نے اللہ کو پیسے نہیں دیے کہ اللہ یہ پیسے لے لو، ذرا بچے کا رنگ سفید بنا دو، اس کے بال ذرا کالے کر دینا، اس کو لڑکا بنا دو، اس کو لڑکی بنا دو. تو جو ذات ماں کے پیٹ سے بچے کو پیارا سا بناتی ہے، تو کیا پھر وہ اس کی زندگی کے معاملات کو نہیں چلا سکتی؟ اور یہاں پھر بے بس کیا جا رہا ہے نصارہ کو کہ دیکھو، اگر تم کہتے ہو عیسیٰ خدا ہے، نعوذ باللہ، تو کیا عیسیٰ میں بھی یہ خوبی ہے؟ وہ تو خود ماں کے پیٹ میں رہے، وہ تو میری کے پیٹ میں رہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مان جاؤ کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیات میں توحید کی دلیل دے دی کہ اس کی صفات، اس کا علم، اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز اس کے آگے بے بس ہے. خلاصہ کیا ساری بات کا؟ کہ جو بندہ تعصب سے پاک ذہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف غور کرے گا، وہ مان جائے گا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور جو دین دیا وہی خوبصورت دین ہے، اسی کو لے کے چلا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ بھی اور چیز دنیا میں نہیں چل سکتی. اور یہی مضمون آپ پوری صورت میں دیکھتے جائیں گے کہ اللہ نے کتنے پیارے انداز سے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں انسانوں کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے. میں خلاصہ کر کے پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ چلوں گی، یا جیسے بھی ساتھ ختم کر سکے، تو بس توجہ بہت رکھیے گا. اور ابھی اللہ تعالیٰ کی صفات پوری نہیں ہوئی. فرمایا ہو الذی، وہی ہے جو، جس نے نازل کیا، علیک الکتاب، آپ پر کتاب. قرآن پاک کی کچھ صفات پیچھے تھی، اب مزید صفات کا تذکرہ ہے. کیسی کتاب؟ منہ آیاتم محکماتن. اس میں ہو سے مراد جہاں الکتاب یعنی قرآن پاک ہے. معبود کا کام کیا ہے؟ کہ وہ مخلوق کی ہدایت کا بھی اہتمام کرے، اور ہدایت دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہو اور لوگوں کے حالات کو بھی جانے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ میں ایسے ہی زبردستی یا زور کے ساتھ خدا نہیں بن گیا، بلکہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو کیا چاہیے، اس لیے میں نے لوگوں کے لیے جو کتاب نازل کی، جو ہدایت نازل کی، اس کی آیات میں پہلی قسم کی جو آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ آیاتم محکماتن، محکم آیتیں. محکمات کا جو لفظ ہے نا، یہ محکماتن کی جمع ہے، ہا کاف میم سے. اور محکم کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی امام راغب کہتے ہیں، محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح ہو، بیان ہو یعنی کلیئر ہو، اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ نہ وارد ہو سکتا ہو.
یعنی حکم والی آیتیں بالکل کلیئر. مثلا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, کوئی شبہ ہے اس کے سمجھنے میں؟ کوئی شبہ نہیں. آت الزکات, زکات دو, بالکل واضح. یعنی ہر وہ آیت جو انسان کو عمل کے لیے مائل کرتی ہے نا, وہ آیتیں محکمات ہیں جو بالکل کلیئر ہو, بالکل صاف ہو. ان کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا. ام کہتے ہیں جڑ کو, اصل کو, ماں کو بھی ام کہتے ہیں. اور اصل میں حمزہ میم میم ام کیا آتا ہے کہ جس کی طرف قصد کیا جائے, ارادہ کیا جائے. ماں کو ام کیوں کہتے ہیں یا امی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ اس کی طرف قصد کرتا ہے, کچھ نہ ملے تو امی امی امی, کیونکہ ہر چیز کا سرا ماں کے ہاتھ میں ہے نا. تو قرآن پاک کی وہ آیتیں جن کا تعلق انسانوں کی ہدایت کے ساتھ تھا, ان کو ام الکتاب یا محکمات کہتے ہیں. دیکھیے, قرآن پاک کے نزول کے دو مقاصد تھے. ایک یہ تھے کہ انسانوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جائیں, حلال حرام, عبادات, معاملات سکھائے جائیں. ان مسائل کو جو آیتیں ڈیل کرتی ہیں نا, ان کو محکمات کہتے ہیں. نکاح کے بارے میں, طلاق کے بارے میں, عدت, رضاعت, کوئی چیز شبہ میں تو نہیں ہے نا, الحمدللہ کلیئر ہے. یہ ساری آیتیں جو اس دنیا سے ریلیٹڈ ہیں نا, ان کو محکمات کہتے ہیں, حکم والی ہیں. اور اصل حکم یہ کہ ان پہ عمل کرو, ان پہ غور و خوض کرو, ان پہ توجہ دو, ان کو دیکھو کیا ہے کیسے ہے. یہ وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کے الفاظ کو پڑھنے سے جو بات سمجھ آتی ہے نا, عموماً معنی وہی ہوتا ہے. یعنی یہ زو معنی آیتیں نہیں ہوتی, کلیئر. اسی طرح قرآن پاک کے نزول کا ایک دوسرا مقصد ہے کہ ہمیں آخرت کے مسائل بتائے, دوسری دنیا کی کہانیاں سنائے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا, عالم ارواح کیا ہے, عالم برزخ کیا ہے, جنت جہنم, نزا, حشر نشر, فرشتے. یعنی یہ وہ چیزیں جن کا اس دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے بارے میں غور کرنے کی. ہاں, ان کا تعلق ہماری آخرت سے ہے, تو اس کے بارے میں بھی تو قرآن میں بتانا تھا نا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک میں بتا دیا. اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات بھی آتی ہے جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے. یعنی یومنون بالغیب جو تھا نا, تو غیب کے لفظ کو جو آیتیں واضح کرتی ہیں نا, ان کو کہتے ہیں دوسری قسم کی آیتیں, جس کو قرآن پاک نے فرمایا وَأُخَرُوا متشابہات. متشابہ آیت, شبہ لگ جاتا ہے ان آیتوں کے بارے میں, شب سے, شین با ہا سے, شبہ والی ہیں. اس میں دو دو معنی آنے لگتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیتیں جو اس معلوم دنیا سے ڈیل کرتی ہیں ان کو محکمات آیتیں کہتے ہیں, اور وہ آیتیں جو غیر معلوم دنیا, آخرت, ملائکہ, اللہ کی ذات, جنت جہنم, فرشتے, حشر نشر, ان کو ڈیل کرتی ہیں نا, ان کو متشابہات آیتیں کہتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ محکمات کو غور سے دیکھو, اس کی تفصیلات کو جانو, اس کے مسائل پہ بات کرو اور عمل کر لو. اور جہاں کوئی متشابہات آیت آ جائے, کوئی آیت متشابہات میں ہو, تو اس کے اوپر کہو ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوگا. اللہ نے کہہ دیا جنت ایسی ہے, ایسی ہوگی. آراف کا تذکرہ کر دیا, ایسے ہی ہوگا. قیامت آئے گی, زلزلے آئیں گے, مان جاؤ. بس محکمات پہ ریسرچ کرو, غور کرو, فکر کرو, اس پہ پی ایچ ڈی کرو, ریسرچ کرو, ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن متشابہات پہ بس ایک ہی بات ہے کہ ایمان لے آؤ, دیٹس اٹ. اب عمل تو یہی تھا, لیکن لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. کیسے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھ پن ہے, جو ٹیڑھے دل والے ہیں, سوچ ٹیڑھی ہے. مراد کیا ہے؟ کہ جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے نہیں بسر کرنا چاہتے. یہاں خاص طور ٹیڑھ پن ہے کہ جو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی بجائے اپنی خواہشات میں گزارنا چاہتے ہیں. ان کا حال کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, پس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو شبے میں ڈال دے ان کو. یہ تشابہ سے مراد وہی متشابہ آیات ہیں کہ یہ محکمات کو چھوڑ کر شبے والی آیتوں میں بحث کرتے ہیں. مثلا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ نماز پڑھیں, نماز سیکھیں, اس کے کون سے طریقے ہیں یا کیا چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وضو کس سے ٹوٹتا ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے. ان کی ساری بحثیں کیا ہیں؟ اچھا جی اللہ کدھر ہے، اچھا کیسا ہے، اچھا اللہ کا چہرہ کیسے، اچھا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو پھر بایاں کدھر ہے، اچھا اس کا عرش کیسے ہے، اچھا پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کدھر ہوگا. اس قسم کی باتیں جس کا عمل سے بالکل تعلق نہیں، اور فلسفیانہ قسم کی بحثیں. دیکھیے اس وقت کے بھی ڈیویٹڈ یعنی بھٹکے ہوئے فقہ جو ہے نا آج کے دور کے، ان میں سے بھی اور ماضی کے بھی باطل فرقوں کی گمراہی کی وجہ کیا تھی کہ وہ متشبہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. خلول کے نظریے، اللہ اندر اللہ باہر، اوپر تو باہر تو، کچھ نے جنت کا انکار کر دیا، کچھ نے جہنم کا انکار کر دیا، کچھ اس طرح کی باتوں میں پڑ گئے، بہک گئے. آپ اپنے بچے کو ایک بات کہتے ہیں کہ یہ چیز لے آؤ بازار سے، ٹھیک ہے نا، یہ بات وہ ہے جو اس کے عمل سے متعلق ہے. اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھے امی کہاں سے لاؤں، کتنے کا آئے گا، کیا برانڈ لاؤں؟ بات سمجھ آتی ہے نا؟ جتنا بھی پوچھے گا بات واضح ہو جائے گی. اس کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، حکم کے ساتھ. لیکن اس کے برعکس آپ کوئی ایسی بات جو ابھی بچے کے لیول کی نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ 3, 4, 5, 6 سال کا، اور اس ساتھ آپ کوئی باتیں ایسی کریں جو 20-25 سال کی عمر کے بعد کی ضرورت ہوتی ہیں، جس کا پیوبرٹی سے تعلق ہے، بلوغت سے تعلق ہے، شادی کے بعد کے مسائل سے تعلق ہے، اگر ایک چھوٹا بچہ آپ سے وہ باتیں پوچھنے لگے اور اسی کے پیچھے سوچنے لگ جائے تو سوچیے بہک جائے گا نا. جو لوگ بچپن میں وقت سے پہلے ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پٹک جاتے ہیں. بالکل اسی طرح محکمات پہ غور و فکر، تدبر بندے کو ہدایت کی طرف مائل کرتا ہے، اور شبہات پہ غور و فکر اور تدبر بندے کو بھٹکا دیتا ہے. لیکن لوگوں نے اس پہ غور و فکر بہت کیا. مثلا سورۃ کہف میں کتے کا ذکر آتا ہے، پوری پوری تفسیریں آپ کو ملیں گی اصحاب کہف کے کتے پہ، اس کا رنگ کیا تھا، اس کا قد کتنا تھا. پھر اسی صورت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، 7 تھے یا 8 تھے، 8 کا کتا تھا، کتنے بھی تھے اللہ نے خود ہی کہہ دیا رجمم بالغیب، یہ تو بس ایسی دور کے مطلب پتھر مار رہے ہیں، دور سے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں مراد. لوگوں نے اس پہ اتنے اتنے صفحے لکھے ہیں کہ وہ 5 تھے، پھر اس کو ثابت کیا کائنات سے، پھر 6 تھے، پھر 7 تھے، یعنی بے تکی باتیں جس کا کوئی عمل سے تعلق نہیں. اور لوگوں کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کلابے ملاتے ہیں نا دور دور کے، کیونکہ اس میں عمل تو ہوتا نہیں، بس ذہنی آوارگی کہہ لیں، بس ادھر جا ادھر جا بھٹک رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں واہ کتنے دور کی کوڑی لائے ہیں. ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں، اپنے ذہنوں میں لکھ لیں کم از کم، قرآن کی تفسیر دور کی کوڑیاں جو لوگ لے کے آتے ہیں نا وہ اکثر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں. قریب رہیں. اللہ کے نبی نے کہا بہترین تفسیر قرآن کی آیت کی دوسری آیتوں سے، اس میں نہ ملے تو حدیث سے، حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کے قول سے. قریب رہیں، ٹیکسٹ کے بھی قریب رہیں، اسلاف کی تفسیروں کے بھی قریب رہیں. ورنہ آپ آج کے مجددین کی تفسیریں پڑھیں آپ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے، یقین کریں. اس لیے آپ کو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ ابھی آپ کوئی تفسیر کھولیں، جو سن رہے ہیں اس پہ یقین رکھیں اور سمجھیں، جہاں شبہ آئے وہ آ کے مجھ سے ہی پوچھ لیں. کیوں کہ جب ہم شروع میں ادھر ادھر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو بھٹک جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ میرے پاس لاتے ہیں لوگ جب بالکل ابتدائی کچے ذہن ہوتے ہیں ایسی تفسیر لے کے آگے اور انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہوا تھا. اب حیران ہوں گے کہ میں یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھ رہی کہ بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے، شکر کرتا ہے بندہ کہ انہوں نے پوچھ لیا، یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو، ایسے جیسے بچے ایم اے کی بک پکڑ کے آ جائے. تو حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اچھی چیز عمل والی بات کو لے لو، شبہ علی کے اوپر بس کہہ دو ایمان لاتے ہیں. لیکن کجی والے ذہن ماں تشابہ منہ ہو، وہ شبہ علی چیزوں میں زیادہ پڑتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے آگے ابتغال فتنہ، نمبر ایک فتنے پیدا کرنے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن کلچر میں یا جو نان مسلم لوگ قرآن پہ تنقید کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی پہ کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کی ایسی ہی متشابہ آیات کو لے کر آتے ہیں. ایک ای میل بہت کثرت سے فارورڈ کی گئی کہ دیکھو ان کے تو قرآن میں اتنا کانٹراڈکشن ہے. کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت دی ہوئی ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بولے گا بھی نہیں قیامت کے دن، میدان محشر میں، اور دوسری ایک آیت اس کے پیرالل رکھی ہوئی ہے کہ جس میں رکھا ہوا ہے کہ اس دن لوگ جا کے یہ بات کریں گے، اور ساری قرآن کی ہے، اور کہا دیکھو یہ مسلمانوں کا قرآن ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کوئی بول نہیں سکے گا اور دوسرے میں آ رہا ہے یہ جھگڑا کریں گے یہ کریں گے، تو اس کا تو قرآن میں کانٹراڈکشن ہے. جتنے لوگوں نے قرآن کے خلاف آوازیں اٹھانی ہوتی ہیں نا، وہ متشابہ آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ہم جیسے عام سیدھے سادے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں، نہ ہم نے پڑھی نہ ہمیں پتہ ہے، تو نتیجہ کہتے ہم کہتے ہیں ہاں پھر یقیناً کچھ مسئلہ ہوگا. اور آج اس فتنے کی وجہ سے ینگسٹرز کو بہت بہکایا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسلیں جس نشانے پہ نا، جس ہدف میں، وہ یہ کہ قرآن کو ان کی نظروں میں پلیوٹ کر دو. یہ آوازیں تو آپ نے سننی شروع کر دی نا کہ حدیثیں بڑی مکس اپ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. اب یہی بات قرآن کے لیے بھی آنے لگ گئی کہ یہ سمجھنے کے لائق کتاب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتنے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور فتنہ وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دو. اور دوسری وجہ وقت غا تاویلی ہی، اور ان کی تعویل چاہنے کے لیے، ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، ان میں کھوج لینے کے لیے. یہاں لفظ ہے ابتغا، ایک لفظ ہوتا ہے بغا، بغا کہتے ہیں چاہنے کو، بغی پیچھے پڑ چکے آپ. ابتغا ہوتا ہے اختمام سے چاہنا، بڑے اختمام سے متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے، پورے پورے ریسرچ سینٹر بن چکے ہیں دنیا میں، ایسی ایسی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں جہاں ایک مسلمان کو بھی داخل نہیں ہونے کی اجازت، اور وہاں جا کے بڑے اختمام سے کھوج کرتے ہیں کہ ایسے ایسے مسئلے لا کے پیش کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کریں. اور جو ضعیف کا لفظ ہے نا، تو ضعیف کہتے ہیں جھکنے کو، مائل ہونا، کجی اور ٹیڑھا پن، جھک جانا، کیونکہ جو چیز ٹیڑھی ہوتی ہے نا وہ ظاہر جھک جاتی ہے. اور تاویل کا لفظ ہے نا، یہ اول سے ہے، زا واؤ لام اس کا روٹ ہے، اصل کی طرف لوٹنا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتے اس کی حقیقت کو مگر اللہ تعالی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ پرور جو لوگ ہیں نا، یہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ان کی تعویل اللہ ہی جانتے ہیں. مثلا دیکھیے کہ حروف مقطعات، ابھی ہم نے کہا الف لام میم، اللہ عالم مرادہ، اللہ ان کی مراد جانتا ہے، دیٹس اٹ. لیکن تفسیروں میں آپ دیکھیں گے اتنی اتنی بحثیں صرف حروف مقطعات پہ، لوگوں کو اس کے فریم بھی بنا کے گھروں میں لگائے دیکھے ہوں گے. بعض لوگوں نے ہر نام کو ایک خاص مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، بعض رزق کے حصول کے لیے ان کو پڑھتے ہیں، بعض ان کی کھوج الف اللہ کے لیے ہے، لام پتہ نہیں کس کے لیے ہے، میم محمد کے لیے ہے، سنتے ہوں گے آپ ایسی باتیں. بعض لوگ یاسین، طوخا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی طرف لے جاتے ہیں. کیوں بھائی، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پورا قرآن آپ نے سمجھ لیا جو اس کو لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے جس کی تعویل، جس کی اصل مجھے پتا ہے، تم نہیں سمجھو گے، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کو چھوڑ دو، تو تم اس میں کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا، اب بعض لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں. مضمون ابھی تک کیا بنا کہ متشابہات کی تعویل اللہ تعالیٰ بس جانتے ہیں اصل، اور اب آگے سے دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور علم مضبوط لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے. کن پر؟ متشابہات پہ. یہ ہے صحیح طریقہ، جی ہم ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، کل من ساری، کل سے مراد یہاں پھر دونوں ہوں گی، کون سی؟ محکمات اور متشابہ، کہ ساری کی ساری آیتیں بس ہمارے رب کی نازل کی ہوئی ہیں، ہم ایمان لے آئے. یہ ہے بہترین طریقہ ان آیات کے بارے میں بحث نہ کی دیا جائے اللہ کے وقت، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی اس بات کو سن کے بھی بس وہی مانیں گے جن کے اندر عقل ہے، ورنہ تو لوگ پھر بھی ایسی چیزوں میں پڑھتے رہیں گے کہ جس سے ان کو کچھ بھی ملنے کا نہیں اور ان کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو ہے ایک بالکل سمپل بات. راسخون لفظ کو تھوڑا سا دیکھیں، پھر میں اس کی ایک دوسری تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. راسخون کا لفظ رسخا سے ہے. اردو میں اپنے ایک لفظ سننا ہوئے اثر و رسوخ، یہ بات میں بڑے رسوخ سے کہتی ہوں، یہ وہی لفظ ہے، کسی چیز کو مضبوطی سے قائم کرنا اور گاڑ دینا، اس کو رسخا کہتے ہیں. اب راسخین فی العلم سے پہلی بات یہ کہ علم والوں کی شان بیان ہوئی ہے. علم کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سطحی علم لیتے ہیں، اوپر اوپر علم لیتے ہیں، دور دور سے لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوال جواب کے علم لینا چاہتے ہیں، کچھ اسے آگے بڑھتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے علم مل جائے گا. کچھ کہتے نہیں، جمعے کے خطبوں میں جتنا علم مل گیا بس وہی علم ہے. لیکن راسخین فی العلم کون ہوتے ہیں؟ جو علم کے اندر پختگی لانا چاہتے ہیں. اللہ کرے آپ ان میں ہو جائیں. جو محنت کرتے ہیں، جو وقت لگاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس میں جمانا چاہتے ہیں، وہ پورے رسوخ کے ساتھ پرفیکشن کے لیول پہ پہنچتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں بہترین علم والے، اور اسی کی طلب کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سفر یہاں تمام نہیں ہوگا، اس لیے کہ راسخین فی العلم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی بڑھتے جائیں. یعنی کوئی انسان راسخین فی العلم میں کب شامل ہوتا ہے؟ جب وہ معلوم پر عمل بھی کرنے لگتا ہے، جس کے اندر علم بھی آ جائے اور عمل بھی آنے لگے. بہت سارے اقوال ہیں جس کے اوپر میں نہیں جاؤں گی، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ علم میں پرفیکشن لانے والے، ہر دن اپنے علم کو بڑھانے والے، کسی تعصب کی وجہ سے علم کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری پسند کی جگہ سے نہیں مل رہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ کسی کے نام کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیتے، وہ کسی پابندی کا شکار نہیں ہو جاتے یا کسی غرور کا شکار نہیں ہوتے کہ ہم پہلے علم والے ہیں. ہر لمحے ان کو ملتے اپنی کوتاہیوں پہ نظریں رکھتے ہیں، اپنے کم علم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور اپنے علم کو چمکاتے جاتے ہیں. جیسے خوبصورت لیئرز لگتی ہیں نا، اس طرح ان کے علم کی بھی تہیں لگتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ پھر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے برعکس دوسری قسم کے لوگ جو بالکل شروع ہی کے درجوں پہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے عالم کہلانے لگے، کچھ نہ کریں تو آگے دوسروں کو کچا پکا علم دینے لگے، وہ اصل میں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں. ہم سب کا گول کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے راسخین فی العلم بننا ہے، کیونکہ جب تک خود صحیح نہیں سیکھیں گے دوسروں کو کہاں سکھائیں گے. اور اس وقت آپ کو پیار سے یہ نصیحت کروں گی کہ جس جگہ بھی آپ محنت کر سکتے ہیں کر لیں، تجوید میں، ترجمے میں، تفسیر میں. اس وقت اگر آپ کو کچھ بھی اور کام نہ دیا جائے نا، تو آپ اس کو اپنی خوشی سمجھیں. آپ کا کام کیا کہ آپ اپنی کمیوں کو پورا کریں. کچی کرسی کے اوپر کسی کو آپ بٹھا دیں گے نا تو وہ بھی گرے گا، کرسی بھی ٹیڑھی ہو جائے گی. کچے پکے علم کو لے کے جو لوگ دین پھیلا رہے ہیں نا، اس وقت دین کے لیے وہ بہت بڑا فتنہ ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ اپنی کم علمیوں پہ خوشی مناتے ہیں، نا علمیوں پہ خوشی مناتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا کیا حال تھا علم کے معاملے میں؟ اس کے بعد بھی جب لوگ کسی جگہ سے فارغ ہو جاتے تھے نا، جیسے اب آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں، اور شاید آپ میں سے کچھ کے ذہن میں ہو کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بعد میں ایک ڈپلوما ملے گا، پیپر ملے گا. آپ کو کہتے کہ اسلاف جو تھے وہ علم کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تھے اپنے شاگردوں کو. اس کی دو وجوہات ہوتی تھی. ایک کیا تھی کہ جب ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا نا تو اب یہ تعلق توڑ دیں گے، اب تو جی ماشاء اللہ ڈگری مل گئی، اب کیا کرنے آ کے. اور دوسری بات ہے کہ ان کے اندر سے عاجزی ختم ہو جائے گی، یہ کہیں گے اب ہم ڈگری ہولڈر ہیں. وہ مسلسل رہتے تھے. امام مجاہد جو ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، 30 times انہوں نے ابن عباس سے قرآن سیکھا تھا. یہ عاجزی سے آتا ہے، یہ رسوخ فی العلم ہوتا ہے. امام مالک نے ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے بعض جگہ آتا ہے 300 قرآن پڑھا، اور کہتے ہیں جب میں نے 300 یعنی 299 وہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا، آخری بار پڑھا تو پھر مجھے وہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اس سارے اسلاف اس کی بڑی خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم کے اندر ڈال دے، کیونکہ یہاں جو آخر میں کہا نا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ یہ باتیں تو عقل والوں کی سمجھ آتی ہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قرآن پاک کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو صبح سے دوپہر تک کئی کی بار اس پہ غور کرتے تھے. اور یہ جو میں نے کہا نا، یہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 قرآن پڑھا تو سمجھ آیا. اسی طرح ابن تیمیہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی اس کو یاد کر سکیں تو ضرور مانگ سکتے ہیں، اپنے لفظوں میں اردو میں مانگ لیں. کہا کرتے تھے، یا معلم الابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے. کہاں ابراہیم کے علم کی بات ہوئی ہے؟ پیچھے ہی تیسرے پارے کے شروع میں جو واقعات گزرے تھے، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. یا آرینا مناسی کا نام میں بات ہو چکی پہلے پارے کے آخر میں، تو اے ابراہیم کو علم سکھانے والے مجھے بھی علم دے. پھر کہتے تھے، یا مفہم السلیمان فہمنی، اے سلیمان کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم دے. آپ کو کہتے کہ اتنی ڈیووشن چاہیے ہوتی ہے علم کے لیے کہ بندہ ادھر ادھر ذہن بھٹکا کے تو علم سیکھ ہی نہیں سکتا. امام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث کو تلاش کرنے میں اتنے مصروف تھے مطالعے میں کہ کھجوریں پاس رکھی تھی، کھاتے گئے جیسے بھوک لگی کھانے کے لیے نہیں اٹھے، اور اتنی زیادہ کھا لیں کہ پھر اس کے اثر سے بعد میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس کے لیے انسان کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ بدترین بھٹکنا جو ہوتا ہے نا, وہ ہدایت پانے کے بعد بھٹکنا ہوتا ہے. اسی زمین پہ چلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جو پہاڑ پر پہنچنے کے بعد مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اب اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کے بعد ایک بہت ہی پیاری بات کی طرف ہم سب کی توجہ دلاتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ پھر راسخین ایک دعا مانگتے ہیں. ان کو قدر آ جاتی ہے نا اپنے علم کی, ان کو اپنے علم کی بڑی قدر ہوتی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں یا اپنی ہدایت کی قدر ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے, بے شک تو ہی دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے ہمارے رب, بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس ایک دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ وہ دو دعائیں ہیں جو راسخون فی العلم کی دعائیں. اگر کبھی آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ راسخین فی العلم کی کیا دعا ہے, تو یہ والی دعا ہے. اور کتنی پیاری دعا ہے. اب دیکھیے ہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں, ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر بھٹک جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہی ہم غلط چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن جب کوئی نعمت مل جاتی ہے نا, تو اس کے چھننے کا بڑا خوف ہونا چاہیے. کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہونا تو ڈر ہی ہوتا ہے یہ چھن نہ جائے. سونا, چاندی, اولاد, نعمتیں ہیں نا, ان کے چھننے کا ڈر ہوتا ہے نا. بس اس سے زیادہ ڈر آپ کو اب اپنی اس نعمت کا ہونا چاہیے. مثلا اس وقت ہم سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمت سے جڑے ہیں. کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اس وقت یہاں اتنے گھنٹے بیٹھتا. آپ کا یہاں بیٹھنا یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے آپ کی اس کوشش کو قبول کر لیا ہے. اب آپ کے دل میں اس کی اتنی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو نہ چھیننا. کیونکہ ہدایت سے جب کوئی پلٹتا ہے نا, تو زیادہ گمراہی پھیلاتا ہے. جیسے کوئی یہاں نہیں آیا تو کوئی بھی نیچ سے پوچھے گا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہاں کوئی آتا ہوا شخص آنا چھوڑ دے تو دوسرا سے پوچھے گا کیوں چھوڑا. اچھا کوئی خرابی ہوگی, بڑا ہی مشکل ہوگا, بڑا ہی ایسا ہوگا تبھی چھوڑا. اس کی بنیاد پہ بھی کتنے ہی لوگ رک جائیں گے. تو جانے والا اکیلا نہیں جاتا, اپنے ساتھ دو تین کو لے جاتا ہے. جیسے کسی دیوار کی ایک اینٹ آپ اکھیڑتے ہیں نا, ایک اینٹ گرتی ہے تو اس کے ارد گرد کی اینٹیں بھی ڈھیلی ہو جاتی ہیں. اس لیے ایک راسخ فی العلم بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری وجہ سے دوسرے بھی ہدایت سے دور نہ ہو جائیں. اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے ہدایت پہ رکھنا, اور اس دعا کو آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. ربنا لا تزغ قلوبنا. سارے ذرا مل کے شعور کے ساتھ پڑھیں, اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تو ہمارے اس علم کے سفر سے ہمیں نہ ہٹانا. جی سب پڑھیں گے. آمین سم آمین. یہ راسخین کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ ان سے دور بھاگیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. یہ زیغن والی بات, جیسے ہی بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تین باتوں کا خوف ہے. نمبر ایک, مال بہت بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے آپس میں حسد میں مبتلا ہوں گے اور خون بہانے لگیں گے. دوسری ہے کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے, یعنی ترجمے کے ساتھ ہر عام اور جاہل شخص بھی اس کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے لگے گا, لیکن جو اس میں متشابہات ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے, حالانکہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی دوسرا آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں. یہ بھی طبرانی کی روایت ہے. تو تو ایسے لوگوں میں سے ہم نے نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں مزید آگے سے آگے علم کے اندر اور عمل کے اندر بڑھاتا رہے اور اس دعا کو کرنے والا بنا دے. نعمت چلی جاتی ہے نا, اس کے بعد انسان واقعی اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے. اور یہاں وہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی انگلی کو ہلاتے ہیں تو دل بدل جاتا ہے. اسی لیے آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہیں آتا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو یہ دعائیں مانگا کریں. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دل کتنی جلدی بدل جاتے ہیں, اس لیے کبھی کسی سے مایوس نہ ہو. آج اگر کوئی دین سے دور ہے نا تو کل آپ سے بھی زیادہ دین کی طرف آ سکتا ہے. آج نفرت ہے نا کسی کے دل میں آپ کے لیے, کل محبت میں بدلے گی. آج کی محبتیں کل نفرت میں بدل سکتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے. آخری بات اس آیتوں کے بارے میں کہ ہم نے تو یہاں تک تفسیر کی تھی نا کہ ور راس سے خون سے پہلی والی حصے کو الگ کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک سائڈ پوائنٹ ہے, لکھنے کو اتنی اہم نہیں, لیکن یہ تفسیر آپ کو بہت جگہ ملے گی تو پھر آپ اس کو سمجھ چکے ہوں. بعض کہتے ہیں کہ آیت کیسے, دوبارہ جائیں واپس آیت 7 پہ, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. وہ کہتے ہیں جملہ یہاں پورا ہوتا ہے کہ ان کی تعویل اللہ جانتے ہیں اور علم رسوخ حاصل کرنے والے جانتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے کہ پیچھے بات کیا تھی کہ متشابہات کی حقیقت صرف اللہ کو پتا ہے, اور مجھے وہ پہلی تفسیر زیادہ قریب لگتی ہے ٹیکسٹ کے کہ اللہ کو پتا ہے اور راسخون کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ خاص طور پہ وہ مفسرین جن کا رجحان تھوڑا سا تصوف کی طرف ہے یا اولیاء کرام کہہ لیں, یا انہوں نے پھر ان آیتوں پہ اتنی لمبی بات کی ہے کہ اس کا معنی صرف اولیاء کرام ہی جانتے ہیں, تو اللہ عالم ایسا کوئی لفظ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا. لیکن یہ ایک تفسیر ہے. ہاں اگر یہ درست ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ راسخون علم کے لیے ایک شان ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ ان کا نام لیا, اور یہ رسوخ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سنیں گے ان آیت کی.
ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. هو الذی انزل علیک الکتاب آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک ایک خاص ٹاپک ہے, میں اس کو اکٹھا پڑھ کے پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ شیئر کروں گی. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز نہ کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ, واولئکہم وقود النار, اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے. یہاں سے آگے تک کچھ آیات جو ہیں یہ غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی تھی. جیسا کہ تعارف میں یہ بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے ایک سال کے بعد ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. اس کی تفصیلات کی اس وقت آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورۃ انفال میں پوری کی پوری جنگ کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے, اور اللہ نے چاہا تو اسی کے قریب پھر آپ کو سیرت بھی پڑھائی جائے جس میں سے آپ خود بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن یہاں غزوہ بدر کے کچھ اثرات اور ان کو بنیاد بنا کر جو باتیں سامنے آتی ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس آیت کے بارے میں دو تین مختلف طرح سے بات سمجھ آتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں سے جو مال بچ کے واپس چلا گیا تھا مکہ والوں کے پاس, انہوں نے وہ سارے کا سارا ڈونیٹ کر دیا تھا اسلام کے خلاف تیاری کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا قافلہ ابو سفیان کا بچ گیا ہے ہم اس کو اسلام ہی کے خلاف استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تم جتنا بھی مال آج استعمال کر رہے ہو لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے یا خدا فراموشی کے لیے ان تیار کرتے ہو, یہ اس میں سے کوئی بھی مال تمہارے کام نہیں آئے گا. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ کل تم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوگے. اور دوسری وجہ ادھر یہ سمجھ آتی ہے کہ عموماً یہی دو چیزیں ہیں, مال اور اولاد, جو انسان کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکتی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں ہمارے خاندان چھٹ جائیں گے, بچے چھٹ جائیں گے, بیویاں سوچتی ہیں ہمیں طلاق ہو جائے گی. اسی طرح کتنے ہی لوگ ہیں جو مال کمانے کی وجہ سے اسلام کو کمزور کیے ہوتے ہیں, ان کے اس وقت ہی نہیں ہوتا. مردوں کو ان کا مال اسلام سے روک دیتا ہے یا علم سے روک دیتا ہے, اور عورتوں کو ان کی اولادیں علم اور اسلام سے روک دیتی ہیں. گو کہ یہاں بات کفر کے ناطے سے ہے لیکن کفر کے مختلف درجے ہوتے ہیں. تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر بدر کے تناظر میں دیکھیں تو جو مال تم اسلام کے خلاف لگا رہے ہو اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. اور یہاں خاص طور پہ ان الذین کفروا سے مراد یہود بھی ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے اپنی کاروائیاں بہت تیز کر دی اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دے دی کہ دیکھو لن تغنی عنہم اموالہم, ان کو اپنے مالوں پہ بڑا مان تھا, تمہارے مال کام نہیں آئیں گے. ولا اولادہم من اللہ شیئا, اور نہ تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بچائیں گی. اسی طرح یہ بھی اس آیت کے ساتھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب یہود کو دیکھا کہ بہت ہی اچھلنے لگ گئے اور بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں, تو آپ بنو قینقاہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتا ہے کہ ہم نے مکہ والوں کا کیا حشر کیا, تم اگر نہیں باز آؤ تم تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. سورت حشر میں اس کا تذکرہ ہے. تو بہرحال جب یہ بات سلم کی سنی لوگوں نے تو کہنے لگے کہ وہ محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بہت ہی رونت سے ہمارا مقابلہ قریشیوں سے تھا, وہ ان پڑھ ہیں, ان کو پتا نہیں جنگ کیسے کرتے ہیں, اگر تمہارا ہم سے مقابلہ ہوا نا تو ہم تمہیں بتا دیں گے جنگ کیا ہوتی ہے. تو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آیات نازل ہوئی تھی جو ادھر بھی ہیں, اور کل للذین کفروا ستغلبون, اور یہاں بھی آتا ہے کہ بعض روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو دھمکی دی کہ دیکھو تم پکڑے جاؤ گے. اور یہ دھمکی بالکل ثابت ہوئی. کچھ عرصے کے بعد ہی بنو قینقاہ اور بنو نذیر کو تو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کے مرد قتل کر دیے گئے اور عورتوں کو غلام بنایا گیا تھا. آج کے دور میں بھی اگر اس آیت کو دیکھیں نا تو آج جتنی نان اسلامک حکومتیں ہیں یا ہر غیر اسلامی موومنٹ جو اسلام کو دبانا چاہتی ہے اس کے لیے اس آیت کی قواعد ہے. صرف ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان مسلمان بن جائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے. پھر آگے دلیل دینے کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے مسلمانوں کی اور کفار کو کیسے دیتا ہے, اسی آیت کی دلیل میں فرعون کی مثال دی جا رہی ہے کہ آج تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو, تمہارا انجام کیسا ہوگا. کدب آل فرعون, جیسی عادت آل فرعون کی. والذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے تھے, کون؟ موسیٰ سے لے کے نوح علیہ السلام کے بیچ کے سارے نبیوں کے لوگ, کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی. کیا ان کا قصور تھا؟ کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہاں آیتوں سے مراد معجزات ہوں گے جو مختلف انبیاء کرام کو دیے گئے, اور نبیوں کے ذریعے جو بھی پیغام دیا گیا اس کو جھٹلایا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, بس پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. ذنوب ذنب کی جمع, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی سبب سے پکڑا. اور ان کا اجتماعی گناہ کیا تھا؟ شرک اللہ کو نہیں دیتے اور اس دور کے نبی کی تکذیب. اور اسی طرح ہر قوم میں مختلف عادت تھی، جیسے قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو قوم لوط جو تھی وہ لواطت اور فحاشی کے کاموں میں تھی. یہ ایک قسم کا کمنٹ ہے ان کی عادتوں پہ کہ وہ برے کاموں کی وجہ سے پکڑے گئے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے. دھمکی ہے اس آیت میں مکہ والوں کے لیے بھی اور مدینہ میں رہنے والے یہود کے لیے بھی کہ اگر تم نے اس نبی کا راستہ روکا تو تمہارا انجام بھی فرعون کی طرح کا ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. پھر آیت 12 میں فرمایا قل للذین کفروا، بس کہہ دیجئے کہ کافروں کو کہہ دیں ستغلبونا، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. غین لام با اس کا روٹ ہے غلبہ سے. وتخشرون الی جہنم، اور اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ. یہاں دھمکی وہی ہے جس کی طرف پیچھے اشارہ کیا گیا کہ دیکھو آج دنیا میں اگر تم بڑے بھی ہو تو تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مغلوبیت کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا. اور تخشرون کا لفظ حشر ہے، اسی سے وہ لفظ ہے جو صورت حشر میں بھی ہے. اور آخرت کے لیے ہم حشر اور نشر کا جو لفظ پڑھتے ہیں، کسی کو اٹھا کھڑا کرنا، جیسے قبروں سے اٹھیں گے نا اور پھر ایک جگہ جمع کر لینا. ساری دنیا کی قبریں پھٹیں گی اور لوگ وہاں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے. اللہ نے یہاں یہود کو بھی دھمکی دلوائی، اور قیامت تک آنے والے سارے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف کوششیں کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے اللہ فرعون کو ڈبو چکا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی ان کی مدد کی، کل قیامت تک تم سب کو بھی دنیا میں بھی پکڑے گا اور مرنے کے بعد تم سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں لے جائے گا. وبی سلمی حاد، اور کتنا برا ٹھکانا ہے. جیسے ٹریش کو اکٹھا کرتے ہیں نا پھر آگ لگاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا گھر کی صفائی لوگ کریں، کاغذات کو جمع کریں پھر آخر میں ان کو آگ لگا دیتے ہیں. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کو ستاتے ہیں یا ان کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ سب بھی ٹریش ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آگ لگا دے گا. اب یہاں غزوہ بدر کی بات بتائی گئی. قد کان لکم آیتم فی فیتین التقتا، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی دو جماعتوں میں جو لڑی. قد کانا، بہت شدت ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی اسلام کے خلاف جو سرگرمیاں، ان سے پریشان نہ ہوں. یہ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں جو چیز دکھا چکا ہے وہ ایک نشانی تھی. کیسے؟ لکم آیتن فی فیتین، فیتین جو ہے نا یہ فیتن کا تسنیہ ہے، جیسے تائے مربوطہ ہوتی نا با، اسی کے اندر یہ لفظ آتا ہے. دو جماعتیں، چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں التقتا، جو ملی. التقتا کا روٹ کیا ہوگا ذرا غور کریں گے آپ لوگ؟ لام خاف یا، یہ وہی ہے جو لقا میں تھا. اذا لقوا الذین آمنوا، فرق ہے تھوڑا. لقا ہوتا ہے ملاقات، جیسے میری آپ سے ملاقات، آپ کسی کو گئے آپ کہتے ہیں میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا. لیکن جب یہ التقتا لام آ جاتا ہے نا تو اہتمام کے ساتھ ملنا، جنگ میں گئے. ظاہر جنگ میں لوگ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں نا. اشارہ ہے مسلمانوں کی جماعت اور مکہ والوں کی، جو گروہ تھا ابو جہل کا گروہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں ملی. کیسی تھی یہ؟ فیتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی. کون سی تھی یہ؟ مسلمانوں کی تھی نا. اور وہ اخرا، دوسری کیا تھی؟ کافرتن، کافر کی. اخرا جو نا یہ آخر کا مؤنس، عربی میں گنتی میں مذکر مؤنس بھی ہوتا ہے، اردو میں تو ایک دو تین چار پانچ ہے نا، تو عربی زبان میں مذکر مؤنس گنتی میں بھی ہوتے ہیں. تو ایک لفظ ہوتا ہے نا آخر، تو اس کی مؤنس ہے اخرا، ٹھیک ہے. اور یہ کیوں مؤنس ہے؟ کافرتن کی وجہ سے، اور فیتن کی وجہ سے یہ سارے مؤنس کیا رہے ہیں. دوسری کافرہ تھی. یہ کون سا گروہ تھا؟ ابو جہل کا گروہ تھا جو مسلمانوں کے مقابلے میں لڑا. یرونہم مثلیہم، وہ دیکھتے تھے ان کو دگنا اپنے سے. رأی العین، آنکھوں کا دیکھنا. اب کون کن کو دگنا دیکھتے تھے؟ یہ وہی بات ہے جس کو سورۃ الانفال میں یقللکم کے معنوں میں آتا ہے کہ تم کو تھوڑا دکھائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو دگنا دیکھتے تھے، یا مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم دگنا دیکھتے تھے. واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے قوت دیتا ہے جس کو چاہے. ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. یہ آیت غزوہ بدر کے بارے میں جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہجرت کے ایک ہی سال کے بعد مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے مال پہ قریش نے جو قبضہ کر لیا تھا اسی سے ایک قافلہ تیار کر کے ملک شام گیا اور انہوں نے وہاں جا کے تجارت کرنی ہے. تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم ان سے اپنا مال لے لیں, لیکن قافلہ گزر گیا. جب اس کے بس پیسے تھے, مسلمان ان سے اپنا مال وصول نہ کر چکے, وہ گیا وہاں سے, انہوں نے اس سارے سامان کی ٹریڈنگ کی, سامان لے کے جب واپس آئے تو جب مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا, کیونکہ جب مکہ سے ملک شام جاتے ہیں نا تو بیچ میں مدینہ آتا ہے, پیچھے بھی ہم بات کر چکے اس کے اوپر. اب مکہ سے جب وہ شام آتے تھے تو بیچ میں مدینہ سے گزرتے تھے, ادھر سے ابو سفیان جو قافلے کا سردار تھا اس کو بھی شک ہوا کہ جب میں مدینہ کے پاس سے گزروں گا تو کہیں مسلمان حملہ نہ کر دیں, ایسی جیسے کسی دشمن ملک کے پاس سے اب گزریں تو کانشیس ہوں. ابو سفیان نے پیغام بھیجا مکہ ابو جہل کو کہ میری مدد کے لیے اسلحے کے سلیس لوگوں کو لے کے آؤ. خیر ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ ساری سرگرمیاں دیکھی تو صحابہ کو تیار کہ کوئی اعلان نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں پتا تھا کچھ ہوگا. بس آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں, ہم جا کے وہاں مدینہ کے دروازوں پہ رہتے تاکہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آئے تو ہم دفاع کر سکیں اور یا پھر اپنا مال ان سے وصول کریں. 313 لوگ جمع ہوئے وہاں گئے. اب ابو جہل کو جب خبر ملی اس نے اپنے ساتھ 1000 لوگوں کو لیا, بہترین اسلحہ سازی سب کچھ لیا, لونڈیوں کو لیا, گانے بجانے کا سامان جو بھی یعنی اس کا تھا کہ ہم آئیں گے فتح حاصل کریں گے. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مٹھی بھر لوگوں سے ہم اتنا بڑا گرومات کھا جائیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ بڑے فخر میں تکبر کے ساتھ آیا. ابو سفیان جب آیا تو اس نے کچھ راستہ بدل لیا. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کا مدینہ میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا. ابو سفیان ساحل سے جدہ کے راستے گزر گیا. جب وہ مدینہ کو بائی پاس کر گیا تو اس نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ دیکھو اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم محفوظ ہیں اور بات ختم ہو گئی, دیٹس اٹ. لیکن ابو جہل کی موت اس کو بلا رہی تھی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم گھر سے نکلے, ہم نے ہتھیار پہنے, ہم جائیں گے, فتح ہوگی, پھر جشن منائیں گے, لونڈیاں گانے گائیں گی, سو آن. اس نے کہا ہم لڑیں گے. مسلمان بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ گروہ آئے گا, وہ تو دیکھ رہے تھے قافلے کو. اب ادھر 313 ٹوٹی ہوئی چند تلواریں, دو چار گھوڑے, چند اونٹ, اور ادھر سے 1000 فوجی جو پورے اسلحے کے ساتھ لیس تھے. بدر کا مقام جو مدینہ کے تھوڑے ہی قریب ایک کنواں تھا وہاں پہ ہوا. عقل سننے میں بھی نہیں اس کو مانتی. اور آج مسلمان تو مسلمان, نان مسلم ہسٹورین جو ہوتے ہیں مستشرقین کہتے ہیں, یہ آج بھی حیرت کرتے ہیں کہ بدر میں مسلمان جیتے کیسے تھے. اللہ نے اس کو آیتن کہہ دیا, نشانی بنا دیا. کیوں؟ کہ جہاں انسان تھوڑے ہوتے ہیں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے, فرشتے اترے تھے اور مسلمانوں کی مدد ہوئی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ 313 کے مقابلے میں 1000 جو تھے ہار گئے. 70 سردار مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, ربیعہ بھی تھا. ان کے سر ٹوٹ گئے اور وہ سارا مال جو ان کے پاس تھا مسلمانوں کو ملا. مسلمانوں کا بہت تھوڑا نقصان ہوا, پورے عرب میں دھاک پھیل گئی کہ واہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ابھرنے لگے, یہ تو چھوٹا سا گروہ تھا, ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں, یہ کیسے جیتے. بس یہ ایک چیز نشانی بن گئی. اللہ نے اس کو بتایا کہ جو اللہ بدر میں مدد کر سکتا ہے کیا وہ بعد میں نہیں کر سکتا. اور آج کے مسلمانوں کو پیغام ہے کہ جو ذات بدر میں اپنے بندوں کی مدد کر سکتی ہے آج کیوں نہیں کر سکتی. تو ضرورت اس بات کی کہ آج کے اگر محاذوں کو دیکھا جائے تو مسلمان کیوں پیٹ رہے ہیں, کیونکہ اسلام نہیں ہے. کسی عالم سے کسی نے سوال کیا ایک لیکچر میں کہ بڑے رونت سے کیا یعنی برے رنگ میں کہ کہاں ہے تمہارا خدا, کیوں نہیں مدد کرتا مسلمانوں کی, تم کہتے ہو فرشتے اترتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ, تو آج کل تو مسلمان اتنا مر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کڑوے سوال کا بڑا میٹھا جواب دیا, کہنے لگے وہ فرشتے آئے تھے لیکن ان کو مسلمان ہی نہیں کہیں دکھے تو واپس چلے گئے. سمجھ آئیے, تو مسلمان دکھے ہی نہیں جن کی مدد ہو. اسلام ہوگا, مسلمان ہوں گے تو مدد ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا. دیکھیے فیتن کے تو قاتل فی سبیل اللہ مسلمانوں کو کہا, اور کافروں کا تعارف کرایا تو اخرا کافرتن کا. ہونا کیا چاہیے تھا اگر دیکھیں فیتن مسلمتن و اخرا کافرتن, ایسے تعارف ہونا چاہیے تھا نا کہ ایک جماعت مسلم تھی اور دوسری کافر تھی. لیکن اللہ نے فیتن مسلمتن کی بجائے فیتن تقاتل فی سبیل اللہ کہہ کے اسلام کا نظریہ جہاد ثابت کر دیا کہ مسلمان جو لڑتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اور اس پہ بات آگے جا کے بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کر دے کہ جو واقعی اللہ کی مدد کو بلائے. الحمدللہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی حروف مقطع جو ہیں یہ عموماً مکی صورتوں کے آغاز میں ہوتے ہیں، لیکن چند مدنی صورتوں کے شروع میں بھی ہے. اور جی آپ پوچھیں. جی انہوں نے یہ پوچھا کہ غزوہ بدر کے تناظر میں مسلمانوں پہ بہت الزام لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ لٹیرے تھے اور قافلے لوٹتے تھے، تو میرا لے کہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں ہی کے چھوڑے ہوئے مال پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو اپنے گھر مال کاروبار چھوڑ کے آگے تھے، کوئی کسی کے جیسے بندہ اونا پونا چھوڑ آتا ہے بعد میں دیکھیں گے، تب تو پتہ ہی نہیں تھا کل کیا ہوگا، تو بعد میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے چیزوں پہ حملہ کیا. تو مسلمانوں نے بھی اگر اس نیت بھی قافلے کا راستہ روکنا چاہا تھا تو اپنے مال لینے کے لیے لیا تھا، دوسروں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اور ایک واقعے سے پورے اسلام کو نہیں سمجھ سکتے نا، پورا اسلام کیا ٹیچ کرتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. تلاوت سنیں گے ان آیات کی.
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
جزاک اللہ خیر. واسطہ جزا استاذہ جی، الحمدللہ لیسن کمپلیٹ ہوا، بہت ایمان افروز لیسن تھا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے اس لیسن سے؟ آغازی سورہ آل عمران کا بہت اسٹرانگ ہے. ایک ایک سینٹینس میں لکھی، دعائیں بھی بڑی خوبصورت تھیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. امین یا رب العالمین، یا مصرف القلب، یا مصرف القلوب، ثبت قلبی علی دینک. امین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعاؤں کو ساتھ ساتھ یاد کرنے والے بھی ہوں اور ان کو پھر کثرت سے اپنی دعاؤں میں بھی رکھیں. اٹ واز فل آف نالج. جی ہسٹری تو ہمیں ویسے بھی اچھی لگتی ہے، اور اسپیشلی مسلمانوں کی ہسٹری بہت خوبصورت ہے. اور جیسے کہ یہ تو ہمارا ابتدائی دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے، اور صحابہ اکرام کا ایمان، اس میں ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی ان کے اندر ایمانیت تھی. ہم لوگ تو ہمیشہ تھوڑے ہونے کی وجہ سے یا اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کی وجہ سے آگے بڑھتے ہی نہیں، لیکن ان کے اندر اتنی زیادہ ایمان تھا کہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ ہم طاقت میں کم ہیں، مال میں کم ہیں، اسلحے میں کم ہیں، یا عبادات تو ہم خوب کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ظاہری طور پہ ہماری کمزوریاں، وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے. جی اللہ کا تعارف سٹارٹ کی آیات میں ہے. جی تقویٰ میں بہت آگے تھے صحابہ اکرام. جی اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر بھی یہ شوق لگنا ہے کہ ہم بھی تقویٰ میں آگے بڑھنے والے ہوں، عمل میں آگے بڑھنے والے ہوں، اپنے ایمان کو بڑھانے والے ہوں. کوئکلی ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آیت نمبر 1 سے 32 آیات تک سورہ آل عمران کی کس غزوہ کے تناظر میں نازل ہوئی تھی یہ آیات؟ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی. اور 33 سے 64 تک اس میں ہمیں کیا کس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے؟ آیت نمبر 33 سے 64 تک وفد نجران کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے جو باتیں کہلوائی تھیں. جی بالکل صحیح. پھر اس سورہ میں ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ آیت نمبر 65 سے 99 اہل کتاب کو کس چیز کی دعوت دی جا رہی تھی. کلام اللہ کی اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی جا رہی تھی, اللہ کی کتاب کی دعوت دی جا رہی تھی کہ اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی. بالکل صحیح. اور پھر آخری جو آیا تھا 100 سے آگے وہ غزوہ احد کے تناظر میں ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم نے ربط اور جو مماثلت دیکھی اس کو ہم ایک انشاءاللہ تعالی ترتیب سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے, ان دونوں کا آغاز کس سے ہوا؟ قرآن کی دعوت, توحید کی دعوت, اسلام کی دعوت. جی سٹارٹ ود الف لام میم سے ہوتا ہے. ترتیب میں سورہ البقرہ سب سے بڑی سورت ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران میں کون سے نمبر پہ آتی ہے؟ دوسرے نمبر پہ آتی ہے. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ ان دونوں صورتوں کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے اور ہمارے ایک کورس کا بھی نام ہے. کیا ہے؟ الزہروین. جی بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ. جی آپ درست کر لیں, زہروین ہے الزہروین. اور ہمارا جو ویکینڈ پہ کورس ہے اس کا بھی نام یہی ہے. انہیں ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے ان دونوں صورتوں کو, وہ کیا ہے؟ شمس و قمر. جی بالکل صحیح بارک اللہ, بالکل صحیح. اور اس سورہ البقرہ میں کن لوگوں کا ذکر ہم نے پڑھا, ان کے رویے جو ہم نے پڑھے وہ کون لوگ تھے؟ اور سورہ آل عمران میں کس کا ذکر ہے؟ نصارہ کا. جی اور اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہم نے غیر المغضوب لوگوں کے رویے پڑھے اور سورہ آل عمران میں ہم ولدالین کے رویے پڑھیں گے, اور یہ یہود اور نصارہ تھے. سورہ بقرہ یہود کے گروہ کو واضح کرتی ہے اور سورہ نصارہ جو سورہ آل عمران سورہ نصارہ کے. اچھا ایک اور ہم نے مماثلت اس میں دیکھی تھی کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں کس کی تخلیق کا ذکر کیا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا تھا. اور آل عمران میں کس کا ذکر کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش کا ذکر ہے. ان دونوں کے آخر میں کیا چیز آتی ہے؟ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ میں دعا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح 285 اور 286 آیات کو ہم نے یاد کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے یاد بھی کر لی ہوگی, اسی طریقے سے نیت ابھی سے کر لیتے ہیں کہ اس سورہ آل عمران کے آخری جو رکوع ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ان تک یاد کر لیں گے. سورہ آل عمران کے اور کتنے نام ہم نے دیکھے؟ کیا کیا نام ہے؟ چار. جی لکھیں گے, چار نام ہے. کیا کیا ہے؟ طیبہ, جی الکنز, الزہرہ, جی اور الاستغنا. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا پھر ہم نے حروف مقتاد کے حوالے سے یہ دیکھا کہ ان کی معنی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. کیا آپ نے نوٹ کیا تھا کہ کون کون سی چھ صورتیں ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ البقرہ, جی آل عمران, چھ صورتیں ہیں. ہاں جی آل عمران, سورہ البقرہ, آل عمران, سورہ العنکبوت, سورہ الروم, جی سورہ لقمان, ماشاء اللہ بارک اللہ, اور ایک سورہ رہے گی سورہ سجدہ. جی الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانچ پہلی آیات تھی ان میں کس چیز کے یہ آیات کس چیز کا ذکر کرتی ہیں, اس میں کیا کیا ذکر آیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے, توحید, وحدانیت, اس کے علاوہ اسما, اسم اعظم ہے, جی بالکل, اور کافر و مومن کی تقسیم کرتی ہے, اللہ کی ذات کی یہ صفات جو مان لے گا وہ مومن کہلائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ پھر کافر کہلائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بھی بیان کی گئی ہیں آیت نمبر 1 سے 5 میں, اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 2 میں الحی القیوم. اچھا, اس آیت کو اسم اعظم کہا جاتا ہے, اس سے جو دعا مانگی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ حی القیوم, حق اینڈ تصدیق, جی کیا وہ قبول ہوگی. اس لیے ہمیں جب بھی کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر اس میں اعظم سے دعا مانگنی چاہیے. آیت الکرسی اور آل عمران اور سورہ طہٰ کی, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور سورہ طہٰ کی آیت نمبر 111, ان تینوں کو کہا جاتا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے, ان کے اندر کیا ہے؟ اسم اعظم ہے, ان سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 3 میں الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن, بالکل. الحق کس کو کہتے ہیں؟ حق کیا ہے؟ تصدیق, جی بالکل. کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلائے گا جب وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے, جیسے قرآن میں ہر وہ چیز جو جس طرح چاہیے ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو نازل کر دیتے ہیں وقت کی ضرورت کے مطابق. تبھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا کہ جب صحابہ اکرام کے اندر کوئی سوال اٹھتے تھے یا یہود و نصارہ کوئی سوال کرتے تھے, کچھ ایسے حالات پیش آتے تھے, اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا چلا گیا. آیت نمبر 3 ہی میں دیکھیں, مصدق لما بین یدی, یہ کیسے ہے؟ یا اس کو ہم فرقان کے حوالے سے لیں تو ویریفائی کرتی ہیں بات کو, جی جتنا چاہیے ہوتا اتنا ہی نازل ہو جاتا تھا, جی تصدیق کرنا, ویریفائی کرنا. یہ کس چیز کو ویریفائی کرا؟ پہلی کتابوں کو. پھر ہم نے اس میں بہت سی ڈیٹیل دیکھی کہ فرقان میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, حق اور باطل میں فرق کرنے والی, انزلا نزلا, ان کا فرق ہم نے دیکھا. کیا سمجھ آئی اس سے؟ انزلا اور نزلا کا کیا فرق ہے؟ ایک ہی دفعہ نازل ہوا انزلا, اور نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. اچھا, پھر ہم نے محکمات اور متشابہات کو دیکھا. اس میں محکمات کون سی آیات ہوتی ہیں جن کا, کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم شارٹ ہے, مفہوم واضح ہوتا ہے, اور متشابہات جو آیات جن کا ہمیں علم نہیں, جو اللہ تعالیٰ کو علم ہے, یعنی غیب اور اس طرح کی چیزیں, اللہ کی ذات, عالم برغس وغیرہ, ہمارا ان پہ ایمان ہے لیکن ہمیں ان میں شکوک و شبہات پہ نہیں پڑنا. اور راسخون کون ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو ایک منٹ ہے ہم اس کو کوئی کلی لیتے ہیں. پختہ علم والے, بہترین علم لینے والے, علم کے اندر پختگی لانے والے, پرفیکشن لانے والے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے, نہ کہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہو. آیت نمبر 8 میں جو دعا ہے اس میں سے کیا سیکھا آپ نے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا, کس چیز کی حد ہے مانگی گئی ہے؟ جو علم حاصل کیا ہے اس سفر سے نہ ہٹانے کی دعا ہے. اور اس دعا کو ہم نے اپنے کیا کرنا ہے, جلدی سے لکھیے گا. علم کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب دی ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے, اس سے پر استقامت مانگنی ہے, سیدھے راستے پہ رہنا ہے, یاد کرنا ہے اور روز اس دعا کو مانگنا ہے. اللہ کے مقابلے میں کفار کو کون سی دو چیزیں کام نہیں آئیں گی؟ اور یہی چیز مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آج کے دور میں ہم اس کو بہت استعمال کر رہے ہیں. جی مال اور اولاد, جی بالکل. اور اگر مسلمان اس کو اس طریقے سے حق کے راستے سے ہٹا کے استعمال کریں گے تو وہ ان کے بھی کام نہیں آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق کے راستے پہ چلنے والا بنائے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی 15 منٹ کی بریک ہے, ایک منٹ میں نے آپ کی بریک میں سے لیا. 12:31 سے انشاءاللہ تعالی 12:46 تک آپ کی بریک ہے, اس کے بعد آپ کی تجوید اور کتاب الطہارہ انشاءاللہ تعالی کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نواسيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القرآن يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب صوت القرآن يناديكم صوت القرآن هو الموقع لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظ فاسترجع صوت القرآن يناديكم صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم أقسام صيغت ميسورة بالوجه وربع أو سورة أو حزب جزء فلنورة صوت القراء يناديكم ولنعرف فيه المتشابه ما ذكر المولى في كتابه أقبل للحفظ ومن بابه صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم وعلوم أخرى في القرآن كتب ننشر للإمعاد إن تأتونا تجد السلوان صوت القراء يناديكم في القرآن فلاح الدين وكذا في الدنيا التمكين أقبل والمولى سيعين صوت القرآن يناديكم صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القرآن
تضيع اجعلها حفظا تسميع صوت القراء يناديكم
ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا ما دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا ما دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب
فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ وعين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ وعين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب
مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا ما دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب بثوا ما دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام من
خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے، ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے، خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے، ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے، ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آس، کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے،
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سسٹرز آپ سب؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ. میری آواز آپ سب تک بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ پلیز کنفرم کیجئے گا. الحمدللہ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ایکسائٹیڈ، خوش؟ کل کے ایفیکٹ میں، کل کے تکمیل کے پروگرام کے بعد؟ الحمدللہ، سب میں الحمدللہ. جی زبردست. چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا تجوید کا سیشن اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین اللہ آمین. جی اب بتائیے آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم جیسے کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس دوران جو ہے ہم نے اب تک جو رولز پڑھے تھے اس کے اندر، پہلے تو ہم نے نون ساکن اینڈ تنوین کو دیکھا تھا کہ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ نون ساکن اینڈ تنوین سیم رولز کو فالو کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے الحمدللہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کے بیہائنڈ کیا ریزن ہے. جی کیونکہ تنوین کے اندر بھی ایک نون ساکن چھپا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو یعنی کہ سیم رولس کو ہم فالو کرتے ہیں. رائٹ. اب تک ہم نے پڑھا تھا اظہار کے بارے میں، یعنی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کو چار حالتیں ہوتی ہیں، فور طریقوں سے نون ساکن اینڈ تنوین کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں. نمبر ون طریقہ ہوتا ہے اظہار، نمبر ٹو تھا، لکھے جلدی کون سے فور ویز تھے، جلدی سے لکھ کر بتائیے. اظہار، اقلاب، اخفاء، ادغام. جی بالکل ٹھیک لکھا آپ لوگوں نے. یہ سب سے پہلے اس کے اندر ہوتا ہے اظہار. اظہار کے میننگ کیا ہوتے ہیں، کیا میننگز کیا پڑھے تھے ہم نے اظہار کے، یعنی کہ بالکل لفظی میننگ اگر میں آپ سے پوچھوں، ٹو شو، ظاہر کرنا، بالکل ٹھیک ہے. پھر ادغام کا میننگ کیا تھا، ادغام کا میننگ لکھیے. ٹو مرج، بالکل الحمدللہ، کہ نون ساکن جو ہے وہ دوسرے لیٹر اندر مرج ہو جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو ایک ٹرم بتائی تھی اقلاب. اقلاب، اقلاب کا میننگ کیا ہے، اقلاب کا میننگ کیا ہے، ابھی ہم نے اس کو پڑھا تو نہیں ہے لیکن میننگز بتائے تھے آپ کو. بدلنا، ٹو چینج، جیسے قلب ہے نا، قلب دل کو کہتے ہیں، رائٹ. تو دل بھی، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے نا، آلویز ایک جیسی تو نہیں ہوتی، ٹھیک. تو اس سے آپ اسے یاد رکھ لیجئے، اقلاب کا میننگ ہے ٹو چینج، ٹھیک. بالکل. اس کے بعد اخفا، خفی سے سمجھ میں آ رہا ہے، کیا مطلب ہوگا اخفا کا، چھپانا. ویری گڈ الحمدللہ، اخفا کا میننگ ہو جائے گا چھپانا، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے رولز میں کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین پہ اظہار کب کیا جاتا ہے، یعنی نون ساکن اینڈ تنوین کے جو نون ہے اس کو فلی شو کر کے ہم کب پڑھتے ہیں، کس کنڈیشن میں پڑھتے ہیں، کس کو یاد ہے، جلدی سے لکھیے. نون ساکن اینڈ تنوین کے بعد کیا آ جاتے ہیں، حروف حلقی، حروف حلقی آ جاتے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ، سکس لیٹرز ہیں. کون کون سے ہیں حروف حلقی، جی جلدی سے بتائیے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو یہ لیٹرز اگر آ جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو وہاں ہمیں کیا کرنا ہوگا، نون کا اظہار کر دیں گے، یعنی ہم نون کو فلی شو کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا ادغام، مرجنگ. ادغام کا میننگ کیا ہوتا ہے، مرج کرنا، ٹھیک ہے. پھر جرنل رول کیا پڑھا کہ نون ساکن اینڈ تنوین کے بعد کون سے لیٹرز آئیں گے جب آپ ادغام کریں گے، مرج کریں گے، کون سے لیٹرز تھے، جلدی سے لکھیے، کیا مجموعہ تھا ان کا. یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، رائٹ. یرملون جب آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر ادغام ہو جاتا ہے، مرجنگ ہوتی ہے، رائٹ. مرجنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مرجنگ ٹو ٹائپس کی ہے، ایک وہ مرجنگ ہے جو غنہ کے اعتبار سے ہو رہی ہے، ادغام بغنہ یا بغیر غنہ، ٹھیک ہے. دوسری مرجنگ کون سی ہوتی ہے، جو ہوتی ہے اتمام کے اعتبار سے، کمپلیشن کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک مرجنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ادغام ناقص، اور ایک ہوتا ہے ادغام کامل. ادغام ناقص اور ادغام کامل. رائٹ, ٹھیک ہے. اب کامل سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مکمل, جس کے اندر اس سے کیا مطلب بن گیا کہ نون ساکن اپنے اپ کمنگ لیٹر میں کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا, اپنی صفات کوالٹی چھوڑ دے گا. رائٹ, اور ادغام ناقص کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن جو ہے وہ اپ کمنگ لیٹر میں, نون ساکن یا تنوین اپ کمنگ لیٹر میں کمپلیٹلی مرج نہیں ہوں گے, بلکہ 50% ساؤنڈ نون ساکن کا ہوگا اور 50% ساؤنڈ اپ کمنگ لیٹر کا ہوگا. ٹھیک ہے, ادغام ناقص کے لیٹرز کون سے تھے, کس کو یاد ہے؟ ادغام کامل, ادغام کامل کے پہلے بتائیے جس میں کمپلیٹ مرجنگ ہو رہی ہے وہ لیٹرز یرملون میں سے کون سے لیٹرز تھے؟ کامل کو لکھیے گا پلیز. نون میم لام را, ٹھیک ہے, ادغام کامل میں نون میم لام اینڈ را ہوں گے, اور ناقص میں واو اینڈ یا ہوں گے. ٹھیک ہے, یرملون میں سے نون میم لام را ادھر چلے گئے اور واو اور یا ناقص میں آ گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ واو اور یا کہتے ہوئے ہم 50% نون کو پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں, 50% واو کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سب کو کلیئر ہے, سب کو سمجھ میں آ گیا تھا. ہم نے پھر وہ بنایا تھا کہ جو ٹرمز سے بنتی ہیں وہ کیا بنتی ہیں, ادغام بغنا ناقص. ادغام بغنا ناقص کے اندر کون کون سے لیٹرز آئیں گے؟ کہاں پر ادغام بغنا ناقص ہو رہا ہوگا جب نون ساکن اینڈ تنوین کے بعد کون سے لیٹرز ہوں گے؟ نون اور میم ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر ادغام بغیر غنہ ناقص کہاں ہو رہا ہوگا؟ اچھا, میں نے آپ لوگوں نے ٹھیک لکھا ہے, میں نے پہلا ورڈ کیا یوز کیا, ادغام بغنہ ناقص. واو اینڈ یا, جی واو اینڈ یا آئیں گے نا ناقص میں. ٹھیک ہے, پھر ادغام بغنہ کامل, اس میں آئے گا نون اینڈ میم. بغنہ نون اینڈ میم میں ہو رہا ہے اور کامل جو ہے وہ نون اور میم کامل والے لیٹر ہے نا, تو اس لیے وہ ادھر آئے گا. ٹھیک ہے, پھر ادغام بغیر غنہ کامل کہاں ہوگا؟ لام اور را میں ہوگا. ٹھیک ہے, آج ہم ٹرم پڑھنے جا رہے ہیں اقلاب کی. ٹھیک, اقلاب کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے. ٹھیک ہے, نون ساکن ہے تو کلر بھی اچھا. سسٹرز اگر اس کا کوئی کلر چینج کر سکتے ہیں پینسل کا یا آپ میں سے کوئی لکھ دے تو آئی اپریشیٹ اٹ. یہ تو بالکل یلو ہوا ہوا ہے تو اس سے نظر نہیں آئے گا. جی, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو نون ساکن کی آواز میم میں بدل جاتی ہے اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں اقلاب ٹو چینج. ٹھیک ہے, اور ہمارے مصحف میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ نے جیسے ورڈ دیکھا ہوگا میم بعدی. ٹھیک ہے, میم بعدی وہ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ میم اور نون ہوتے. ٹھیک ہے, نون جو ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے بعدی. آل دو آپ لوگوں کو نظر پتہ نہیں آ رہا ہے یا نہیں, اور مجھے نہیں پتا یہ اس کا کلر میں کیسے چینج کروں. یا آئی فاؤنڈ اٹ, یس جی. اب دیکھیے مین یہ ورڈ ہے, مین بعدی. ٹھیک ہے, نون کے اوپر سکون ہے اور نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر با ہے. ہمارے مصحف میں کیا ہوتے ہیں, یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر از با, تو نون کا ساؤنڈ میم میں بدل جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اقلاب. اقلاب کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو پڑھتے بھی کیسے, میم بعدی, میم بعدی. ٹھیک ہے, اب یہ تو بالکل ایزی سا رول ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ اظہار کے لیٹر کون کون سے تھے. حمزہ, ہا, عین,
غین اور خ. ٹھیک ہے, یہ آپ کے تھے اظہار کے لیٹرز. پھر کون سا ہے؟ یرملون یا رو. ویسے یہ یا کم اور کچھ ڈک شیپ زیادہ لگ رہا ہے, لیکن بہرحال آپ لوگ اس کو تھوڑا برداشت کر لیں. یا رو میم لام واؤ این نون. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا یرملون. اس کے بعد ایک لیٹر پڑھ لیا آپ نے اقلاب کا, وہ ہے با. ٹھیک ہے, اب یہ لیٹرز میں نے یہاں کیوں لکھے کہ ان لیٹرز کے علاوہ حمزہ ہا عین ہا غین خوا یا رو میم لام واؤ نون اور با, ان کے علاوہ کوئی بھی لیٹر نون ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں پر آپ کو اخفا کرنا ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں آپ کو اخفا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ ویسے تو اس کے بھی لیٹرز ہیں, یعنی میں آپ کو الگ سے لیٹرز دکھا سکتی ہوں, لیکن اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے, یعنی کہ جو مجھے لگتا پریکٹیکل ہے, بجائے یہ کہ آپ سارے لیٹرز کو یاد کریں کہ اخفا کے لیٹرز کون سے ہیں, آپ یہ یاد کر لیجئے کہ حمزہ ہا عین ہا غین خوا یرملون اور با, حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر نون ساکن یا تنوین کے بعد آتا ہے تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں. اخفا اب آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ ہم اخفا کرتے ہوئے ہماری ٹنگ کی پوزیشن کیا ہوگی, کیسے ہم پڑھیں گے. تو اس کو دیکھیے, اسی ایگزامپل پر آ جائیے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے دی تھی پین اینڈ انکل کی. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ زیادہ ہے, یا پھر اردو میں اگر اس کو زیادہ اچھے سے آپ گاؤں اینڈ پاندان سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ بولتے ہیں پین پین, تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ این کہتے ہوئے آپ کی ٹنگ نون کے مخرج پر ہے. ٹھیک ہے نا, اور پان کر دیتی ہوں اس لیے کہ اس پہ لکھنا بڑا مشکل ہے, تو شارٹ کر کے جتنا شارٹ لیٹر لکھ سکوں اتنا لکھتی ہوں. رائٹ, پان کر لیں اس کو, اور یہاں پر ہم کرتے ہیں گاؤں. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیے کہ اگر ازیوم کر لیں کہ میں نے گاؤں ہی لکھا ہے. اوکے, تو اینی ویز پین جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ کہاں جا رہی ہے, جلدی سے بتائیے, ٹچ بول کے ٹچ کر کے بتائیے گا. جی, کہاں لگ رہی ہے پین؟ اپر گم, فرنٹ ٹو ٹیتھ کی بیک پر ٹپ آف دا ٹنگ ٹچ کر رہی ہے. از اٹ ایسے ہی ہو رہا ہے, سب کی کر رہی ہے؟ نون کے مخرج پہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ نون کا مخرج کہتے ہوئے آپ کی ٹنگ ٹچ کر جائے گی. ٹھیک ہے, دوسری طرف جب آپ کہتے ہیں انکل انکل, تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی زبان کسی بھی جگہ پہ ٹچ کر رہی ہے یہ والا نون پروناؤنس کرتے ہوئے؟ انکل. رائٹ, اسی طرح پان اینڈ گاؤں گاؤں. رائٹ, آپ کی ٹنگ جو ہے وہ بیچ میں ہینڈ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اخفا کرتے وقت آپ کی ٹنگ کی پوزیشن کیا ہے؟ ٹنگ کسی جگہ ٹچ نہیں کرے گی, ایک جرنل اس میں بیچ میں ہینڈ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. لیکن یاد رکھیے گا کہ اخفا کرتے وقت آپ کو دھیان کس بات کا رکھنا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ہیوی لیٹر آ گیا تو آپ کا اخفا ہیوی ہو جائے گا, اور اگر کوئی لائٹ لیٹر آ رہا ہے تو اخفا جو ہے وہ لائٹ رہے گا. ٹھیک ہے, کیسے؟ یہاں لکھ کے بتاتے ہیں اس کو ریز کر کے. ٹھیک ہے, ہیوی لیٹرز کون کون سے تھے, کسی کو یاد ہے؟ میں ابھی بتاتی ہوں سسٹرز, انشاءاللہ, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے, ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کون کون سے تھے. سوت دوت تو وائن خوا اینڈ آف. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اخفا کے لیٹرز ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کا پیج میں نے کھولا قرآن کا, یہاں پر دیکھیے گا ایک ورڈ آ رہا ہے, یا
یہاں دیکھیں آیہ نمبر 4 میں، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. یہاں آپ کو ڈفرنس محسوس ہو رہا ہے، جب میں نے کہا من، یہ جب میں نے پڑھا رائٹ، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر تھا قاف، ٹھیک ہے، قاف کیا ہے، ہیوی لیٹر ہے، تو اب میں کیسے پڑھ رہی ہوں، میو. اچھا نارملی جب ہم جن کو مطلب پہلے سے پڑھنا آتا ہے جو رولز کو فالو کرتے ہیں وہ اخفاء ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب دھیان رکھیں، یہ تلاوت کی خوبصورتی ہے کہ جہاں پر نون ساکن کے بعد ہیوی لیٹر آئے ہیوی ہو جائے گا، اور جہاں لائٹ لیٹر آئے گا اخفا لائٹ ہو جائے گا. پہلے تو آپ مجھے غور سے سن کر بتائیں گے کہ کیا آپ کو کوئی ڈفرنس لگ رہا ہے جب میں پڑھ رہی ہوں میوں قبل وانزل وانزل، بتائیے دونوں میں ڈفرنس لگا آپ کو، اخفا دونوں جگہ اخفا ہی ہو رہا ہے لیکن کیا فرق ہے، ہے نا جی، یہی فرق آپ کو مینٹین کرنا ہے. جہاں ہیوی لیٹر آ رہا ہے میو، اب آپ کی ٹنگ ٹچ نہیں کر رہی لیکن ہیوی کرنے کے لیے کیا ہے، آپ کو بیک آف دا ٹنگ ایلیویٹ کر لینی ہے، میو 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 قبلو، اور قاف کہتے ہوئے اور بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ آپ کو اپنی ٹنگ جو تھی یعنی مخرج کے کلوز لے کے جانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر وانزلل وانزلل، تو یہاں پر آپ ٹنگ کو بیک سائڈ سے ریلیکس رکھیں گے اور صرف اس کو لائٹ کر کے پڑھ دیں گے. یہ ہوتا ہے ہیوی اخفا اور لائٹ اخفا، جو کہ میں نے بھی آپ سے بولا کہ کہیں ہیوی اخفا کریں گے کہیں لائٹ کریں گے. اچھا اب ایک اور بات جو آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ویسے تو آپ کی ٹنگ ٹچ نہیں کرے گی کہیں پر، لیکن اب ٹنگ جو ہے نا وہ اپ کمنگ لیٹر کے مخرج کے قریب چلی جائے گی، ٹھیک ہے. جیسے وانزلل، ویسے آپ نے ہینگ نہیں کرنا لیکن ٹپ آف دا ٹنگ کو زا کے مخرج کے قریب لے جانا ہے، ٹھیک ہے. تین لیٹرز ایسے ہوتے ہیں قاف فا ان کاف، جن کو پروناؤنس کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ لیٹر کو پورا یعنی کہ مخرج کو پورا ٹچ کرتے ہوئے اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تھوڑا سا جب ہم پریکٹیکلی کریں گے، ابھی ابھی جتنا میں سمجھا رہی ہوں اس کو لیتے جائیے، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے عذاب شدید، اب شین لائٹ لیٹر تھا تو یہاں میں نے اخفا کیسے کیا، عذاب شدید، اور میں نے کیا کیا، عذاب کرتے ہوئے شین کے مخرج کے پاس میری ٹنگ ہے، ٹپ آف دا سینٹر پارٹ آف دا ٹنگ اوپر ہے لیکن وہ پورا ٹچ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر عزیز ذوالانتقام ذوالانتقام، ٹھیک ہے. اسی طرح میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی ایگزامپل آ جائے جہاں پہ اخفا لیٹر یعنی اخفا ہو رہا ہو اور وہاں کیف لیٹر ہو نا. اچھا جی کیسے لکھیں مجھے، ہاں یہاں پہ دیکھیے گا زیغن فیتبعون، ٹھیک ہے. یہاں پر اخفا کریں گے، لائٹ اخفا کریں گے اور مخرج پہ تقریباً آپ کا جو فرنٹ ٹو ٹیتھ ہیں وہ لوور لپس کے اوپر آ رہے ہوں گے، زیغن فیتبعون، ٹھیک. تو اب آپ نے اخفا میں کیا چیز یاد رکھنی ہے، اخفا ہوگا کہاں، جب آپ نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی اور ملون اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آئے گا وہاں اخفا ہوگا، یعنی آپ نون کو چھپا کر پڑھیں گے. نون کو چھپانے کے لیے ٹنگ جو ہے وہ ٹچ نہیں کرے گی کسی جگہ پر. پھر اخفا کچھ جگہ پر ہیوی ہوگا، کچھ جگہ پر لائٹ ہوگا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ہیوی لیٹرز آ جائیں گے تو وہاں پر اخفا ہیوی کرنا ہوگا، لائٹ لیٹر آئیں گے تو اخفا لائٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں تک اب سب کو کلیئر ہو گئی بات، ٹھیک ہے. اب ہم جلدی سے کوئی پریکٹس کرتے ہیں جتنا ہمارے پاس ٹائم بچا ہوا ہے، اور یہی پریکٹس آپ نے اپنی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، آپ کا جو بھی سبق آج کل کا ہو رہا ہے، آپ جب ترجمہ یاد کر رہے ہیں، آپ کوئی ریگولر اپنی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کو یہ سارے جو رولز ہیں ان کو اپنے سبق میں ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کر پھر ان کو اپلائی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ خود سے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اچھا یہ کون سا لیٹر، یہ کون سا یعنی رول یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے تو بہت ہی اوپر چلا گیا تو بٹ اینی ویز ابھی جب ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اسی پریکٹس کو آپ نے بیزن لا کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے چلیے اپنا سبق کھول لیجیے آج کی سورہ آل عمران کی فرسٹ آیت سے شروع کرتے ہیں. جی اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا الف لام میم ہے حروف مقطعات ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں خالی انہیں پہ جاؤں گی جہاں پہ نون ساکن کے رولز اپلائی ہو رہے ہیں. مصدق لما یہاں بتائیے یہ کون سا رول ہے تنوین ہے تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر لام ہے آیا نمبر 3 میں نزل علیک الکتاب بالحق مصدق لما کون سا ادغام ہے یہ ادغام ہے ود غنہ ہو رہا ہے وداؤٹ غنہ ہو رہا ہے جی جلدی سے لکھیے یہ ود غنہ ہے یا وداؤٹ غنہ ہے با غنہ ہے نو مصدق لما پہلے غنہ کا بتائیے غنہ والے کون سے لیٹر سے با غنہ والے تو یمنو ہے نا یا مین نون راؤ پہ با غنہ ہوتا ہے جبکہ لر یعنی لام اور را نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا رائٹ تو اس کا کیا نام بنے گا ادغام بغیر غنہ. اب بتائیے لام جو ہے وہ ناقص ہے یا کامل ہے ادغام بغیر غنہ ناقص کیسے ہو گیا 50-50% ساؤنڈ تو نہیں ہے نا کامل ہے کیونکہ دیکھیں اب یہ جو مصدق تھا نا یہ اصل ورڈ مصدق لیکن اب یہ جو قن ہے ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں مصدق لما یعنی اب وہ جو نون کا ساؤنڈ تھا وہ لام میں کمپلیٹلی مرج ہو گیا اور اب اس کا ساؤنڈ بالکل بھی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کامل ہو گیا تو نون ہم کیا اس کو کہیں گے ادغام بغیر غنہ کامل ٹھیک ہے چلیے آگے آ جائیے من قبل یہاں کیا اور ایسے ہم ڈسکس کر چکے بلکہ اس سے پہلے یہاں دیکھیے وانزل التوراۃ نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر زا ہے جو نئے اسٹوڈینٹس ہیں جو ویری فرسٹ ٹائم یہ پڑھ رہے ہیں آپ کو کیسے دیکھنے آپ نے سوچا نون ساکن کے بعد حلقی لیٹر ہے نو یرملون ہے نو با ہے نو تو پھر کیا ہے یہاں اخفائی ہوگا ٹھیک ہے اور کیونکہ زا لائٹ لیٹر ہے تو اخفا لائٹ ہوگا وانزل التوراۃ والانجیل ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر جیم یہاں کیا ہوگا یہ ملون بھی نہیں ہے حروف حلقی بھی نہیں ہے جیم اور نہ با ہے تو دیٹ مینز یہاں اخفا ہوگا اور کیا ہوگا لائٹ اخفا ہوگا الحمدللہ. پھر میں وہ قبلوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اسے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہدل للناسی یہاں کیا ہو رہا ہے تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر اسلام ہدل للناسی ہدل ہدل کو بتائیے ادغام کون سا ادغام ہے یہ ادغام بغیر غنہ کامل ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ فی وانزل الفرقان پھر انزلہ کو ہم کیونکہ دیکھ چکے ہیں تو آگے چلتے ہیں یہاں پر آ جائیے لہم عذاب شدید ٹھیک اور اس کے لیے ایک اور ٹرم یاد رکھیے اخفا کو لائٹ کرتے ہوئے آپ نے ہیپی فیس بنا لینا ہے تو اخفا خود بخود لائٹ ہو جائے گا عذاب شدید کیا ہوگا یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے پھر عزیز ذو انتقام یہاں پہ دیکھیے ذو پہ بھی ہو رہا ہے عزیز ذو تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر زال ہے اور زال نہ حروف حلقی ہے نہ یرملون ہے نہ با ہے تو دیٹ مینز یہاں اخفا ہوگا اور کیونکہ زال لائٹ لیٹر ہے تو اخفا بھی لائٹ ہوگا. اسی طرح ذوالتقام نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر تا ہے تو یہاں پہ بھی آپ وہی دیکھیں گے حلقی لیٹر ہے نو ادغام والا لیٹر ہے نو با بھی نہیں ہے دیٹ مینز اخفا ہے اور پھر اخفا بھی لائٹ ہے. ٹھیک ہے اب بتائیے یہ کتنی بات سب لوگوں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی جن کو یہ باتیں جو ابھی تک میں نے کی ہیں سمجھ میں آ گئی وہ ون ٹائپ کیجئے جن کو نہیں آئی وہ ٹو لکھ دیجئے تاکہ میں پھر اس کو پلان کروں نیکسٹ کلاس میں اسپیشلی وہ اسٹوڈینٹس جو ویری فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں وہ لکھیں. چلیے اگر کسی کو ابھی لائٹ اینڈ ہیوی اخفا سمجھ نہیں آیا دیٹس اوکے آپ بس یہ لکھیے کہ آپ کو یہ چاروں ٹرم سمجھ میں آ گئی اخفا سمجھ میں آ گیا کہ اخفا کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا, ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے. اور اسی طرح یعنی چاروں ٹرمز آپ کی سمجھ میں آ گئے. جب ایک سسٹر نے لکھا ہے کہ کچھ کچھ انہیں 50-50% آیا ہے. اخفا پہ ہم گننا کرتے ہیں, ویری گڈ کوشچن جی سسٹر. یہ جو آپ نے لکھا نا دو حرکہ کھینچیں گے, جی بالکل کھینچنا نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں گننا کرنا, یعنی اس ساؤنڈ کو ہم ہولڈ کرتے ہیں اپنی ناک میں اخفا کے ساؤنڈ کو, اور اس کو ہم گننا کرنا کہتے ہیں. تو اخفا پہ بھی گننا کائنڈ آف ہو رہا ہوتا ہے. ہاں اس کو آپ دو حرکہ تک ہولڈ کریں گے اس ساؤنڈ کو, لیکن اس کو کھینچنا نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا زیادہ تر لوگوں نے ون ہی لکھا, میرے خیال میں ٹو مجھے ابھی تک کوئی بھی نہیں دکھا. اگر کسی نے ٹو لکھا ہے تو پلیز ابھی لکھیے ٹو. اگر کسی نے لکھا تھا اوپر چلا گیا پیل پہ یا ویزا کیو پر مجھے نظر آیا تو لکھ دیجئے پلیز. اوکے ماشاءاللہ تبارک اللہ فی. اور کچھ ٹاپک کسی ایک نے 50-50% بھی لکھا ہے, یعنی کچھ چیزیں ابھی بھی یعنی نہیں آئی, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نا ہم ان کو ریوائز بھی کریں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو چلیے پھر یہاں رک جاتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا یہاں پر. جزاکم اللہ خیر کثیرا. گھبرایا بالکل نہ کیا کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ بہت آسان ہے. بہت آپ لوگ خود تھوڑے دنوں میں حیران ہوں گے کہ اچھا ہمیں یہ بات ہمیں پہلے نہیں آتی تھی, ہمیں نہیں ایسے پڑھنا آتا تھا. ان شاء اللہ آپ بہت جلد اس کو لرن کر لیں گے. بس ہمارا کام کیا ہے, اس کے ساتھ جڑے رہنا, کوشش کرتے رہنا, محنت کرتے رہنا. اور جس طرح سے آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے, اگر آپ اس حساب سے ہوم ورک کریں گے, اپنے کام کریں گے, تو یقین جانیے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو بھی آج آپ سبق اپنا جا کے یاد کرتے ہیں نا, جو اس ویک میں آپ یاد کریں گے, تو اس کو آپ نے اس میں سے یہ سارے رولز ڈھونڈنے ہیں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر, ٹھیک ہے نا. اس میں سے یہ اظہار اخفاء اخلاق ڈھونڈیے, نوٹ ڈاؤن کیجئے, اور پھر انشاءاللہ آپ اظہار کے لیے اپنی پینسل ہاتھ میں رکھیے, وہاں پہ چیک مارک لگا لیجئے جب آپ ترجمہ یاد کر رہے تھے, رائٹ. اچھا یہاں اظہار ہو رہا ہے, دیٹ مینس چیک مارک اخفاء ہو رہا ہے, اس پہ کراس لگا لیں کہ نون کو پورا نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. جہاں پہ ادغام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ سرکل بنا لیں, یعنی وہ آپ کوئی بھی سائن آپ اپنے لیے خود سے رکھیے اور انشاءاللہ اس کو فائنڈ آؤٹ کیجئے, تو باذن اللہ آپ کو بہت جلدی یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی, ٹھیک ہے نا. چلیے جزاک خیر کثیر, ان شاء اللہ پھر یہاں رک جاتے ہیں. باذن اللہ آپ سے پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی ان شاء اللہ. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان شاء اللہ اب آپ کا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. کتاب الصلاح کا ٹائم ہے. کتاب الصلاح میں ان شاء اللہ ہم چیپٹر 6 بھی کر رہے تھے, تو باذن اللہ اسے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ریڈی ہو جائیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اگلا مسئلہ ہے کہ وضو کے اعضاء ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونے جائز ہیں, اس سے زائد دھونا گناہ ہے. اس کی دلیل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تودا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن. رواہ احمد والبخاری و مسلم و ابو داود و نسائی و ترمذی و ابن ماجہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے. اسے احمد بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور دوسری روایت اسی موضوع کی ان عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودأ مرتين مرتين. رواہ احمد و بخاری. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد. اسے احمد نے روایت. پہلی روایت سے ہمیں ایک بار اعضاء کو دھونے کا حکم پتہ چلا, اب اس روایت سے دو دو بار, اور اب تیسری روایت کو دیکھتے ہیں. ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہم قال جاء اعرابی الى رسول اللہ فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أسى وتعدى وظلم رواه احمد والنسائی وابن ماجہ. حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا یہ طریقہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا. اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تب ان تینوں روایتوں کو جب ہم جمع کریں تو کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم نماز کے موضوع پہ صحیح مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو بہت بڑے درجے کی ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دھونا جو فرض ہے نا، یعنی جس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، وہ ایک ہی مرتبہ ہے. یعنی لیسٹ ایک دفعہ اگر آپ نے یہ سارے آزاد ہو لیے جن کا تذکرہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا. دو دفعہ کر لے تو اچھی بات ہے. مسنون کیا ہے؟ تین مرتبہ. ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ عادت ہماری تین مرتبہ کی ہو. کبھی پانی کم ہے، ماحول کا، وقت کا، حالات کا تقاضا، وقت کا تقاضا کہ باقی بھی لوگ لائن میں، تو دو دفعہ دھو لے. اور کبھی پانی اتنا کم ہے یا کسی سفر میں ہے جہاں کسی کو بھی کل ہو سکتی ہے تو ایک بار بھی کافی ہے. ہاں، جو بات فکر کی ہے وہ یہ کہ تین بار سے زائد نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام وضو جیسی عبادت میں بھی پانی کا کثرت سے استعمال پسند نہیں کرتا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ تک آتا ہے کہ اگر کوئی دریا کے یا نہر کے کنارے بھی کھڑا ہوا ہے تو بھی پانی ضائع نہ کرے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ دن میں جو پانچ بار کا کام ہوتا ہے نا، یہ ٹریننگ ہوتی ہے. جس کو وضو میں نپا تلا پانی استعمال کرنے کی عادت ہوگی، بتائیے کیا وہ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہوئے پانی ضائع کرے گا؟ پھر برتن دھوتے ہوئے کیا اس کی ٹیپ کھلی ہی رہے گی؟ برش کرتے ہوئے اس کی مسلسل سنک کی ٹوٹی کھلی رہے گی؟ کبھی بھی نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مہذب انسان بنانا چاہتے ہیں، تو تین دفعہ سے زائد نہیں کرنا. یقیناً سننے والوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ پہلے دور میں تو چونکہ چلو سے ہاتھ سے پانی لیتے تھے، چلو بنا کے پتہ چلتا تھا ایک دفعہ دو دفعہ، تو اب تو ٹیپ کھلی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا. تو اس میں بھی بس اپنے اندازے کے لیے دیکھ لے، یعنی ٹوٹی کھولے مناسب لے اور اس میں سے ایک دفعہ وضو کے لیے منہ میں ڈال لیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری، اسی طرح منہ پہ بھی ڈال رہے. خرابی کا ہوتی ہے جہاں ہم منہ پہ صابن لگانے لگتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ چلے اب ساتھ ہی، اگر ایسا کبھی بھی ہو، اور ایسا صبح فجر کے وقت ہو سکتا ہے کہ جب اٹھتا ہے انسان تو وہ نیند کا خمار دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اٹھے، پہلے پورا ہاتھ منہ دھو لے، جیسے آپ کو دھونا ہے صابن سے، مل کے ہاتھ، وٹ ایور جو بھی ہے، پاؤں بھی ایون، لیکن اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہلکا سا وضو کر لیں، یا پہلے وضو کر لیں بعد میں صابن وغیرہ لگا لیں، لیکن وضو کے دوران صابن لگا کے ہاتھ پاؤں کو ملنا اور دھوتے ہی جانا یہ مناسب نہیں ہوگا. اور جب ایک کام کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملتا ہے. روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے. اور دوسری چیز، ہاتھوں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے. خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلل سے، جیسے داخل کرنا، جیسے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کا خلال یہ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ انگلیوں کے بیچ میں خشکی ہوتی ہے یا کوئی اگر رنگ پہنی ہوئی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا موو کر لیں، اس کو ہلا لیں، یہ خلال ہے. اور جن مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈر ہوتا ہے کہ داڑھی کے نیچے کے جو بال ہے وہاں سے سکن جو ہے اس کو پانی نہیں پہنچے گا. تو پھر مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اس طرح انگلی، جیسے کنگھی کی طرح کیا جاتا ہے، تو یہ کرنا بھی مسنون ہے. اب اس کی دلیل، ان لقیت ابن سبورۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حضرت لقیت بن صبورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ. اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. عن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته بالوضوء. رواه الترمذي. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اور بات واضح ہے کہ ایسا کرنا اس شبہ کا ازالہ ہے کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا. پھر دوسری بات، اس میں آپ دیکھیے گا کہ روزہ نہ ہو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ. کیا مطلب ہے؟ کہ وضو روزے کے دوران چونکہ انسان کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے، خلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، تو جس طرح کلی کرتے ہوئے بہت آگے تک پانی لے جانے سے گلے میں جانے کا ڈر ہوتا ہے، اسی طرح ناک میں زیادہ آگے جانے سے بھی خلق میں جانے کا ڈر ہوتا ہے. بس کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ناک میں جب دوا ڈالی جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کا کڑواہٹ، ذائقہ ہوتا ہے، وہ گلے میں محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ تب نہ کریں، ورنہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے ساتھ ڈالتے تھے. اچھا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ناک میں پانی ڈال رہے ہو، بس یہ صرف باہر کی نوک ہی بھیگتی ہے، یہ درست نہیں ہے. ناک کے اندر تھوڑا سا پانی جا کے جس کی وجہ سے جو اندر آلائشیں جا چکی ہیں وہ واپس آ جائے. صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی بس سر کے اوپر یوں، جیسے عموماً ہاتھ کے سفر کے یوں کر دیا جاتا ہے نا، پورے سر کو آپ چار حصوں میں بانٹیں تو یہ حصہ، یہ کرنے کا جو سٹائل ہے نا، بس یہ چوتھائی آگے ہی آتے نا، پورا سر پہ تو نہیں ہوتا نا، یہ اس کا مراد ہے چوتھائی سر سے. گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. سر کا مسح صرف ایک بار ہے، جس کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے. ان عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الودوئی ودوئی قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ بیدیہ فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان مكان الذي بدأ منه. رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مساح اس طرح کیا کہ انہیں دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. گدی کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یہ جہاں پہ چوٹی باندھی جاتی ہے عموماً. پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا. جو بات پڑھی گئی ہے اگر اس کو کر کے دکھا دوں تو یہ کیا عمل بنتا ہے؟ سر کا مسا کیا، پھر دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے، یہ دیکھیے آگے سے پیچھے لے گئے، اور پھر پیچھے سے آگے لائے. یہ بڑا مشکل ہے، اس میں بال خراب ہوتے ہیں نا. اور پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. گدی کیا ہے؟ یہاں طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھ پانی میں ڈال کے جھٹک دے، بہت ہاتھوں کو گیلا کرنا مراد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ان ہاتھوں کو آپ دونوں کو اس طرح سے کریں گے، یہ بالکل پورے شعور کے ساتھ گدی تک لے جائیں، اور گدی تک لے جا کے پھر ہلکے ہاتھ سے واپس لے آتے. بتانے میں بھی یہ بات ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے.
اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پورے سر کی بات آتی ہے نا، اور ہمارے یہاں عموماً شروع کے حصے میں کیا جاتا ہے، اور پھر اسی سے کہ اگر سکارف پہنا ہوا ہے یا کوئی ایسی ٹائٹ چیز ہے کہ جو پانی کو وہاں جانے سے روکتی ہے تو پھر ہٹانا لازمی ہوگا نا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اب آپ ایک سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں کہ اچھا آج تک تو ہم نے اتنا نہیں کیا تھا، ہم تو بس شروع کرتے تھے، تو کوئی بات نہیں، جب نہیں پتا تھا تو نہیں کیا تھا، اب پتا چل گیا تو کر لیں گے. پھر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی اب تو پتا چل گیا لیکن پھر بھی ہم مرضی، یعنی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی کسی کو کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ گردن کے مسئلے کی بات ہوئی ہے، تو ابتدا میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح درجے کی ہیں اور کسی مسلک کو پروموٹ نہیں کرتی، حتیٰ کہ بعض ایسی روایات جو ہمیں صحیح محسوس ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہم اس کو کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن وہ اس کتاب میں مجھے نہیں دکھتی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا صحت کا ایک معیار رکھا ہوا ہے کہ اس درجے سے نیچے کی حدیث بیان نہیں کرنی. تو الحمدللہ اس چیز پہ کہ اس گردن کا مسا کیا جائے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ملتی، لیکن اب ان مسئلوں کو چھٹ چھٹ کے بحث کرنا اور اس پہ لوگوں کے ساتھ الجھنا یہ درست نہیں ہے. دوسرے جو کرے ان کو کرنے دیں، آپ کا دل مانتا ہے، آپ کو حدیث سامنے آ گئی، ہمارے سامنے بات آ گئی، مان لیجئے، نہیں مانتا تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح مسئلہ میں اس پہ جم جاؤں. جانتے بوجھتے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے کہ جب ہم کسی ایک خاص سوچ یا ایک فیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیے، ایک لیل بھی مل گئی، من پھر بھی نہیں ماننا چاہتے، یہ درست بات نہیں ہے. یعنی خطرناک بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو جائے، اس کے باوجود کسی خاص سوچ کے تحت اس پہ عمل نہ کرنا. اس کو صحابہ کرم تباہی سمجھتے تھے، اور اسی سلسلے کی جو بک اتباع سنت کے مسائل ہے اس میں اس موضوع پہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک حدیث کو جانتے بوجھتے اپنے عمل میں نہ لانا صحابہ کرام کی نظر میں کتنا بڑا عمل تھا. تو بہرحال جو موضوع تھا اس میں وہ اس حدیث سے واضح ہے. اگلی بات ہے کہ سر کے مسح کے ساتھ کانوں مسح بھی ضروری ہے. کانوں مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عبداللہ ابن عباس اللہ عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح رسول اللہ وسلم وآطنهما بالسباحتین وظاہرهما بإبهامیہ رواہ النسائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی دو انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا. اسے نسائی نے روایت کیا. دیکھیے اب یہ بھی چیز دیکھنے سے ہی سمجھ میں آئے گی، کانوں کے مسح کا جو طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے سر کا مسح کیا جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے، پھر شہادت کی دونوں انگلیاں، یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی، ان سے کانوں کے اندر، یعنی اس کے لیے دوبارہ بھی آپ ہاتھ گیلے کر سکتے ہیں اور جھٹک دیں کانوں کے اندر، یہ شہادت کی انگلی جو ہے کان کے اندر ڈالی جائے گی، اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے گا. یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ شہادت کی انگلی کو آپ یوں ڈالیں گے اس کے اندر، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو پیچھے سے رکھیں گے، یہ انگلی یوں آئے گی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ پیچھے سے آگے آئے گا. تو انگوٹھے سے کان کے پیچھے اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندر. دوبارہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، شہادت کی انگلی کان کے اندر، آپ چاہیں تو ساتھ ہی کر لیں جب جیسے عادت ہو جاتی ہے، اس کو کر کے اگر آپ یوں کر کے اور بعد میں انگوٹھے کو لے کے یوں کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بھی ہو جاتا ہے، انگوٹھی یہ کان میں اور یہ پیچھے، اور آپ دیکھیے یوں کر کے اور یہ ساتھ کر لیں. تو بہرحال یہ ایک مسنون عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ہمیں ملتا ہے. اگلی بات ہے، وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمہ مثل الزفر لم یصبہ الماء
فقال ارجع فأحسن وضوءك وضوءك. رواه ابو داود والنسائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا واپس جا کر اچھی طرح وضو کر کر. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. اب دیکھیں کہ ایک وضو کی یعنی ایک ناخن کے برابر جگہ اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا, یا اس کو آپ نے دوبارہ دہرانے کی بات کی. اسی لیے پھر جسم پہ کوئی بھی چیز لگی ہو, مثلا پینٹ کر رہا ہے کوئی شخص, دین تو سبھی کے لیے نا, اب ایک پینٹر ہے اس کے ہاتھوں پہ پینٹ لگ چکا ہے, انگلی پہ لگ گیا, ہاتھ پہ لگ گیا, اب وہ وضو کرتا ہے تو پینٹ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے اس کے وہاں پانی پہنچنے میں, تو پھر اس کو ہٹانا چاہیے, پھر وضو کیا جائے گا. اسی سے پھر بات جو لے کے اور جو آگے بھی شاید الگ بات ہو سکتا آئے گی, نیل پالش کا جو مسئلہ ہے جو بہت ہی زیادہ ناقابل ہضم قسم کا مسئلہ ہے اکثر ان لوگوں کے لیے جن کو بہت عادت ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں چونکہ لفظ بھی ظفر کے آئے اور ظفر عربی میں ناخن کو کہتے ہیں, نیلز کو کہتے ہیں, تو مفسرین اور محدثین اس حدیث کے ساتھ لیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا اور خاص طور پہ لفظ ناخن بھی استعمال ہوا, تو پھر آپ بتائیے کہ اگر کسی نے اپنے ناخنوں پہ خود ہی کو ایسی چیز لگائی ہوئی ہے تو وضو تو پانی وہاں نہیں, اس کو ہٹانا لازمی ہوگا. آپ دیکھیں کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے جسم پہ لگاتے ہیں, مثلا وضو کے صرف اعضاء کو دیکھ لیں جس میں منہ ہے, ہاتھ ہے اور پاؤں ہے. ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سکن کے اوپر کسی بھی ایسی صورت میں لگاتے ہیں کہ جس کے بعد اگر پانی لگائیں تو پانی سکن کے اندر چلا جاتا ہے. مثلا آپ کی کوئی کریم ہے, کوئی فاؤنڈیشن ہے, آپ نے ہاتھوں پہ کوئی نرم رکھنے کے لیے کوئی ایسی سافٹ سی کریم لگائی ہوئی ہے, اب وہ کوٹنگ تو نہیں ہو جاتی نا, آپ کوٹنگ اس کو فیل کریں تو جذب ہوتی ہے نا. مثلا کولڈ کریم ہی کیوں نہ لیں, حالانکہ اس میں بھی فیٹ ہوتی ہے, لیکن فیٹ سے مراد چکنائی, چکنائی میں اور ایک لیئر بننے میں, پی لیول میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. آپ ہاتھوں کو بلکہ جب کوئی کولڈ کریم لگاتے ہیں تو ساتھ تھوڑا پانی بھی لگانا پڑتا ہے تاکہ اندر تک جذب ہو جائے. تو اس صورت میں کہ جب پانی جسم کے اوپر لگے, اسکن نرم ہو, کھال بھیگ جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی یہی حکم لپسٹک کا ہے. آپ جب لپسٹک لگاتے ہیں تو کوئی آپ کے ہونٹوں کے اوپر بالکل ایک چھلکا سا نہیں بن جاتا کہ آپ اس کو پیل کریں اور وہ چھلکا اتر جائے, تو کوئی بات نہیں. فوراً نہیں بھی پہنچے گا تو تھوڑی دیر بعد جذب ہو کے کچھ نہ کچھ نرماہٹ تو آئے گی نا. لیکن نیل پالش جو آخری نیل پالش تھی, اب تو مجھے نہیں پتا کس قسم کی ہوتی ہیں, جو میں نے دیکھی ہوئی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک چھلکا بن جاتی ہے. اب جو چھلکے کو آپ اتاریں گے تو پھر اس کے نیچے پانی جائے گا نا. پھر اس میں کچھ ہمارے مین میڈ مسائل بھی ہیں کہ جی وضو کرنے سے پہلے لگائی تھی تو بس اب پھر جب تک لگی رہے گی تو لگی رہے گی, تو اس کا مسئلہ سے دوبارہ وضو کیا آپ نے, اس کے بعد آپ نیل پالش لگائیں, کوئی حرج کی بات نہیں, الا یہ کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو, تو ویسے ہی منع ہے چاہے اس کا آپ نماز سے کوئی تعلق لیں کہ نہ لیں. ٹھیک ہے, پھر اس وضو سے جس وضو کو آپ نے نیل پالش لگانے کے پہلے کیا تھا اس سے جتنی نمازیں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. ایسی جیسے آپ پاؤں کا مسا کر لیتے ہیں, لیکن جو ہی آپ کو دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا تو پھر نیل پالش اتارنی پڑے گی. تو وہی بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ نیل پالش نہ لگائیں, یہ کہتے ہیں کہ بار بار لگائیں, دن میں پانچ بار لگائیں, پانچ بار اتاریں, شوق کی کچھ قیمت تو دیں نا. ہاں, اور کبھی کسی کو نیل پالش لگا کے پڑتا دیکھیں تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, پیچھے پڑ جائیں اس کے, فوراً گمان کرے کہ دیکھیں اس نے پہلے وضو کیا ہوگا پھر نیل پالش لگائی ہوگی, اور اب جب یہ جائے گا تو یہ اتار کے پھر نماز پڑھے گا. مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا. ہاں, کوئی خود مسئلہ پوچھے, بات کرے, دیکھے آپ اس کو کسی ایسے عمل میں, تو اچھے طریقے سے بات کی جا سکتی, لیکن میں آپ کو کبھی اس کی ریکمنڈیشن نہیں کروں گی کہ صرف یہی اچٹتے اچٹتے مشہور معروف مسئلے جو یہ لوگوں سے شیئر کریں, سارا کچھ چھوڑ کے تفسیر کی کلاس کا آپ جا کے لوگوں کا یہی بتائیں کہ نیل پالش سے نماز نہیں ہوتی. اس کے لیے لوگوں کو علم کی محفل میں بٹھائیے, شوق پیدا ہوگا. پھر یہ نیل پالش تو کیا ہے, لوگ تو اپنی انگلیاں کٹوا دیتے تھے, یہ تو کچھ بڑی بات ہی نہیں ہے. تو اصل بات یہ کہ اللہ کی قدر بات کی سنت کی اہمیت سمجھ آئے گی تو یہ مسئلے کوئی بہت بڑے مسئلے پھر نہیں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی ترغیب دلائی, رغبت دلائی. مسواک کی لمبائی مقرر کرنا سنت سے ثابت نہیں, یعنی کوئی خاص اس کو انچز میں لے لینا کہ اتنے انچ کی ہو تو پھر صحیح ہے یا اتنے کی نہ ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواق مع كل وضوء رواه مالک واحمد والنسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم دیتا. اسے مالک احمد نسائی نے روایت کیا. تو اس سے مسواک کی بات بھی سمجھ آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں معروف روایتیں موجود ہیں نا کہ مسواک کے ساتھ پڑی ہوئی نماز جو ہے وہ عام نماز سے 70 نمازوں کے سے زیادہ ہو جاتی ہے. آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن آپ کو اس بک میں وہ حدیث نہیں دکھے گی. کیوں نہیں دکھے گی؟ کیونکہ انہوں نے احادیث کو جب جمع کیا تو اس کا ایک خاص معیار رکھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی غلط بات نہیں میں کہہ رہی، لیکن اس معیار پہ پوری نہیں اتری جو معیار ان کا قائم کردہ تھا. تو اس لیے الحمدللہ ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ جو روایات ہم پڑھ رہے ہیں وہ احسن درجے کی ہیں. تو مسواک کی رغبت ہے اور اس پہ بھی ہم سب کو اپنے لیے عمل لینا چاہیے. کتنا کو فرق پڑتا ہے آپ دیکھیے کہ 2 یا 4 منٹ. کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ پورے اپنے دانتوں کو رگڑ لیں، 5-6 منٹ لگائیں. آپ کے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی مسواک ہونی چاہیے. آج کل تو الحمدللہ ہر رنگ کی ملتی ہیں، کوئی لمبائی اتنی ہو، چھوٹی ہو، پیلو کی ہو، زیتون کی ہو، جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور جہاں بھی وضو کا موقع ہے اس کو ہلکا سا گیلا کریں اور اچھے طریقے سے اس کو کر لیں. عام باہر ہیں کہیں لوگوں میں، بس 1-2 بار سنت پوری کرنے کی نیت سے رکھ لیں، اور جو منہ میں بسانت ہوتی ہے کھانے کی یا خم ہونے سے وہ دور ہوگی. باقی جب گھر میں ہوں صبح و فجر کے وقت سے پہلے اور اسی طرح رات سونے سے پہلے خوب اچھی طرح کر لے. اگر آپ یہ 2 وقتوں میں اچھی طرح کرتے ہیں نا، بلکہ 2 میں سے بھی 1، اگر آپ رات سونے سے پہلے اچھی طرح مسواک کرتے ہیں تو ساری رات تو ویسے منہ صاف رہے گا. تو پھر اس کے بعد باقی وقت میں صرف کھانے کے ساتھ اگر بعد میں آپ کر لیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سے ملتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے. السواک مطہرت للفم و مرضات ربی، کہ مسواک جو ہے وہ چہرے کی پاکیزگی یعنی طہارت کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ کی رضامندی کا ہے. تو اس کے بعد اگر وہ گیلی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ اس میں کئی عمل کر سکتے ہیں. شاید آپ کو معیوب لگے سننے میں، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے گھر میں پینس کے خالی کورز ہوتے ہیں. مثلا یہ جیسے بال پوائنٹ ہے، اب یہ اس کا کور ہے نا، یہ تو ختم ہو جائے گی کچھ عرصے میں. اب یہ صاف ہے، اس کو آپ دھو بھی لیں. اگر پتلی مسواک آپ کرتے ہیں تو اس کور کو اپنی مسواک کے منہ پہ لگا لیں. اور کچھ نہیں ہے تو آپ یہ پلاسٹک کا جو ہمارے کلنگ شیٹس ہوتی ہیں وہ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں. اور کچھ نہیں تو ٹیشو پیپر میں اس کا آگے کا سرا لپیٹ کے رکھ دیں، اور خالی بھی پڑی رہے تو کیا دھونی تو ہے. اتنا انسان کو ان چیزوں میں نہیں پکی ہو جانا چاہیے کہ یہ کہ اب دل نہیں مانتا. جیسے برش ہوتے ہیں ان کے اوپر کیس ہوتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے تو آپ اس کو دھو کے استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ مسواک کے اوپر ہی پیسٹ لگا سکتے ہیں. جیسے صبح کے وقت میں آپ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں برش بھی کروں مسواک بھی کروں، تو آپ مسواک کے اوپر تھوڑی سی پیسٹ کر لیں. آج کل تو ویسی فلیورڈ آ رہی ہیں، کہیں اس کے اندر منٹ ملا ہوا ہے تو کہیں کچھ ہے. تو بہرحال جو جتنا بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس کو. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کسی ایک طریقے اور ایک قاعدے کا پابند نہیں کیا. بعض لوگوں کو کرنی بھی نہیں آتی مسواک. آپ میں سے کس کو نہیں آتی؟ دیکھیے کہ مسواک کو پکڑنے کا بھی طریقہ یوں ہوتا ہے جیسے بعض لوگ سگار پکڑتے ہیں نا بڑے ادا کے ساتھ، یعنی اس طریقے سے کر کے. تو اس کو نا آپ یوں، جو سامنے کے دانت ہیں نا، یہاں سے یوں کریں اوپر نیچے یوں، اور جو سائڈ ہیں اس کو یوں کریں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اب کریں کیا، اب وہ بعض چھین لیتے ہیں اپنے مسوڑے. تو شروع میں بڑا ہلکا ہلکا ہاتھ رکھے، اس کو نرم کر لیں. نئی مسواک اگر سخت والی ہے تو رات کو اس کو ڈپ کر دیں پانی میں، جب اس کا شروع کا حصہ نرم ہو جائے گیلا، پھر اس کو ہلکا ہلکا چبائیں. جیسے چبانے کا انداز ہوتا ہے اس میں اوپر کا جو اس کی چھاتی نا وہ اتر جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی تو آپ کا اتنا مسواک پہ دل تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہی تھی. پھر انہوں نے مسواک لی، خود نرم کی، اپنے منہ میں چبایا اس کو، جب وہ آگرش ٹائپ بن گئی تو اللہ کے نبی کو دی، اور آپ نے وہی مسواک کی. اور وہ کہتی ہیں میں اس بات پہ خوشی محسوس کرتی ہوں کہ آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے لعاب سے ملا.
یہ بات کہتے ہوئے بھی سوچیں آج کتنے شوہر ہیں جو بیویوں کا برش ہی کر لے, شوہر اور بیوی ایک برش کرے, ایک گلاس میں پانی نہیں پیتے تو برش کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور جراثیم جو نہ کبھی دیکھے نہ پہچانے ان پہ اتنا ایمان ہے کہ جرمز لگ جائیں گے. تو بہرحال یہ تو محبت کی باتیں ہیں. تو یہاں مسواک کا ایک ہلکا سا میں نے آپ کے سامنے یہ طریقہ اس لیے رکھا کہ کوئی ایسا حادثہ نہ کر لیجئے کہ دانت میں درد شروع ہو جائے. چلیے, وضو کر کے جوتوں موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. مدت مسح مقیم کے لیے ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن رات ہے. جنبی ہونا مدت مسح کو ختم کر دیتا ہے. اب ان تینوں مسائل کے لیے دلائل احادیث میں موجود ہیں. عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا. اسے احمد, ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. یہاں جرابوں کے ساتھ جوتوں کی بھی بات ہو گئی, اس کو ہم آخر میں دیکھتے ہیں اگلی روایت کو بھی پڑھ کے. عن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثا ثلاثة ايام وليالهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذی. حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے, خواہ پیشاب پہانا کی حاجت ہو یا نیند آئے, البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے. اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام وليالیہن للمسافر ویوما وليلة للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین رواہ مسلم. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن رات مسافر کے لیے اور ایک دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کو. ویسے تو شاید مسح کا باب آگے الگ آئے گا تو اس میں جی نہیں آگے نہیں آ رہا, تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مسح کیا ہوتا ہے. جرابے جو ہیں آپ نے کب پہنی, جب آپ کا وضو تھا. مثال ہے کہ اب آپ صبح اٹھے, آپ نے وضو کیا اچھی طرح جو بھی کرنا تھا کر کے, آپ نے ساکس پہن لی. کون سی ساک؟ کوئی جس کو آپ ساکس کہتے ہیں. بس لوگوں نے یہاں ایک مسئلہ سامنے رکھا اور وہ کہہ کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف چمڑے کی جرابے ہوتی تھی, اس کو چرم بولتے ہیں, چربی کو, یہ کھال کو بولتے ہیں, تو لہٰذا آج کے دور کی جو چیزیں ہیں اس جرابوں پہ نہیں ہوگا. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے, وہ کیا ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے آیا. وقت اور حالات کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں, لیکن اس سے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکم کی علت کیا ہے. اگر مثال ہے کہ کسی نے کھال کی یا لیدر کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس سے مقصد کیا ہے؟ پاؤں کو محفوظ رکھنا نا, گرمی سردی سے اور گندگی سے, اور پلس ہے کہ وہ پہننے کے بعد پاؤں صاف رہتے ہیں نا. جس طرح لیدر کی ساکس کے بعد پاؤں صاف رہتے ہیں, اسی طرح آج کپڑے کی ساکس پہنے یا دوسری پہنے تو پاؤں صاف نہیں رہتے. بالکل رہتے ہیں نا, تو اس لیے کوئی بھی جرابے ہو سکتی ہیں جس کو آپ جراب کہتے ہیں, اس میں کوئی ہلکا پھلکا چھید بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کے پاس ہر وقت نئی جرابے تھی, لیکن بالکل ایک ایسی اسٹاکنگس ہوتی ہیں کہ جو بالکل اسکن لگتی ہیں, کھال لگتی ہیں, جس کو دیکھ کے لگتا بھی نہیں جراب ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ نارمل جو بھی جراب جو پہننے سے دیکھے کہ دکھے کہ جراب ہے تو آپ وہ پہن لیں. اس کے بعد اگلا وضو, یعنی اس وضو سے تو آپ جتنی بھی پڑھتے رہیں گے, لیکن اس کے بعد جب کبھی آپ کو وضو کرنے کی حاجت ہوگی تو کیا کریں گے, آپ پانی میں ہاتھ لے کے اور اس کے بعد جیسے ہلکا سا جھٹکے, اب یہ مثلا یہ پاؤں ہے تو پاؤں کے اوپر والے حصے میں ادھر سے پسوں ایک دفعہ اوپر کرنا ہے. شاید آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا, کہتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا, یعنی ہم اپنی عقل سے مسئلے کر لیں کیا حرج ہے کیا فرق پڑتا ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں نا عقل بہت ساری, کیا ہے بھائی یہی تو کر رہے ہیں قرآن ہی تو پڑھیں حرج کیا, کہتے ہیں اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر مسا پاؤں کے اوپر کی بجائے نیچے ہوتا. سچ ہے نا, ہلکی پھلکی کو علائش لگے گی تو نیچے لگے گی نا, کارپیٹ کا رواں لگ گیا, کوئی بال لگ گیا, کوئی مٹی لگ گئی, لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا یوں پورے پاؤں پہ نہیں, یوں یوں کرنا بس اوپر ایک دفعہ اس ہاتھ سے ہلکا سا کرنا ہے, یہ مسح. اب اس مسح کے ساتھ آپ کتنی دفعہ کر سکتے ہیں, جب آپ عام مقیم کی کیفیت میں جیسے ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس کو پانچ نمازیں پڑھ سکتے ہیں, یعنی ایک دن رات 24 گھنٹے آپ اس حالت میں گزارتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد تو ویسے انسان کا دل چاہتا ہے جرابے اتارنے کا, اور گھر میں جب ہوتے ہیں تو جرابے دھونی بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی, لیکن سفر کی حالت میں بعض دفعہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا, بعض دفعہ اتنی جرابے ہی نہیں ہے کہ آپ بار بار اتاریں پہنے, اور بعض دفعہ اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کہ آپ جرابے اتار کے پہلے وضو پاؤں دھو لے پھر سارا جرابے پہنے. جیسے آپ پلین میں ہیں, کئی کئی دن کی آپ کی فلائٹ ہے, ٹرانزٹ ہے, اب ایئرپورٹس پہ بھی آپ منہ تو دھو سکتے ہیں لیکن اکثر وہاں لکھا ہوتا ہے کہ سنکس پہ پاؤں نہیں دھوئے جا سکتے. اب ہم مسلمان ہر ایئرپورٹ میں کر پانی پھیلا کے آئے جی ہم وضو کر رہے ہیں اور پیچھے ہو جاؤ, تو یہ بھی کوئی اچھی طریقہ نہیں ہے, اچھا طریقہ نہیں. اس لیے 3 دن رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی. کتنا سہولت والا دین ہے نا, اور اس طرح کرنے سے بیچ میں ظاہر قضاء حاجت کے لیے انسان چاہے گا چھینٹے نہ پڑے تو آپ پاک ہے. صرف جنابت کی کیفیت, یعنی جس کے بعد آف کورس غسل کے لیے تو جرابے اتارنی پڑیں گی, تو صرف جو مسح کی مدت ہوتی ہے وہ جنابت سے ختم ہوتی ہے, سونے سے نہیں ہوتی. مثلا آپ کو سردی لگ رہی ہے, آگے جب ونٹر آتا ہے آپ رات کو ساکس پہن کے سوئیں, بڑے شوق سے پہنیں, دن میں جیسے دھوپ کا وقت ہوتا ہے ظہر اچھی طرح سے پھر ساکس پہن لیں, پھر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر بھی آپ مسح سے پڑھیں, پھر جب ظہر پہ آئے تو کہ فجر پہ کرے آپ ظہر سے ظہر پہ بدل لیں, عصر سے عصر میں بدل لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, بات واضح, الحمدللہ. آگے دیکھیے, ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. عن بریدت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی, اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے, جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے تب تک آپ اسی وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہر نماز کے لیے کیا جائے, یہ خوبی ہے, مان لیا جاتا ہے کہ واقعی ہر ایک کے لیے آپ کریں گے فریش ہو جائیں گے, پانی منہ کو لگے گا, تھوڑی سی اچھی فیلنگ آئے گی, لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے وضو کے لیے کیئرفل نہیں رہتے. جو لوگ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا, اور وہ کیا کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر متقی, یعنی یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ہر وقت وضو سے رکھنے کی کوشش کرے, مشکل ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے پھر کر لیجئے. تو یہاں تک وضو کے مسائل پورے ہوئے, اس کے آگے اسی چیپٹر میں انشاءاللہ تعالی تیمم کے مسائل آئیں گے. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا اور لوگوں کو کرتے ہوئے بھی دیکھا اور بتایا گیا. کوئی سوال جو ابھی تک جتنے مسائل آئے اس کے بارے میں ہو تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں.
جی ان کا سوال ہے کہ احرام کی حالت میں پھر ہم کیسے مسا کریں گے، کیونکہ ہم نے سر پہ کپڑا باندھا ہوتا ہے اور اس کو کھولنا نہیں ہوتا. تو میرے ناقص مطالعے اور بڑے محدود علم کی روشنی میں احرام کے لیے کوئی ایسا خاص کپڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر وقت سر پہ باندھے رکھیں اور کھولے نہیں. عورت کا احرام جو ہوتا ہے اس کا لباس وہی ہے جو اس نے پہنا ہوتا ہے. ہاں آپ اس احتیاط کے تحت کے بال نہ ٹوٹیں سر پہ کوئی کپڑا یا رومال باندھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کو وقت پہ کھولا جا سکتا ہے. اس کا حکم بالکل وہی ہے جیسے آپ سر پہ پہنے ہوئے اسکارف کا حکم ہے. بہت اچھا سوال ہے ان کا، آپ بھی غور سے سنیے گا کیونکہ پہلے سوال غور سے سنتے ہیں جب آپ غور سے سنتے ہیں. آپ نے وضو کیا ہوا تھا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ نے ساکس پہن لی، آپ کو فیل ہوا کہ گرمی لگ رہی ہے میں نے ابھی نہیں پہننی تھی، پھر اتار دی، اب کیا ہوگا؟ کیا جرابے اتار کے پہن لیں تو پھر کیا مسا ختم ہوتا ہے؟ تو وضو کیا، جرابے پہن لی، پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے جرابے اتار دی لیکن سیم وہی وضو چل رہا ہے، آپ دوبارہ پہن لیں وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ نے وضو کیا، ساکس پہن لی، ساکس پہننے کے بعد اگلی نماز کا آپ نے مسح کیا لیکن اس کے بعد آپ کو گرمی محسوس ہوئی، جو ہی آپ نے جرابے اتاری اب آپ کو نئے سرے سے پاؤں دھونے پڑیں گے. تو ایز سون ایز پہلا وضو جو کیا تھا جس سے پہلے جس کے بعد جرابے پہننے تھی، اس کے دوران اگر آپ 10 دفعہ بھی جرابے اتارے ہیں، گھر میں پرانی پہنی ہوئی تھی، باہر جا رہے ہیں تو نہیں پہننی تھی، کیا کرے؟ اب کبھی ایسا ہو تو کرے کیا؟ یہ بھی ایک پریکٹیکل سا سوال خود ہی میرے منہ پہ آ گیا کہ بے پرانی جرابے پہنی تھی، اب وضو کر چکے ہیں اور مسا سے ہی مسا بھی کر چکے ہیں، یعنی اس کے بعد ایک اور وضو کیا اور اتارنے سے ٹوٹ جائے گا تو اس پرانی کے اوپر ایک نئی بھی چڑھا لے. میں تو ایسا کبھی کبھی کرتی تھی تو کبھی اتنا اتفاق نہیں ہوا، جو بھی ہیں وہ ہیں. لیکن اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہم نے بہت ہی آڈ کلر کی پہنی ہوئی ہے کوئی عجیب و غریب گھر میں، تو آپ اس کے اوپر ایک ان کلر کی چڑھا لیں، واپس آئیں تو اوپر کی بس اتار دیں، نیچے کی رہنے دیں. جی جی یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ نیل پالش کا مسئلہ سننے کے بعد اب آج کے دور کا ایک اور بھی پرابلم ہے اور وہ ہے کہ نقلی ناخن لگا لیتی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نقلی ناخن لگاتے کیوں ہیں، کس سے مماثلت کرتے ہیں ہم لوگ؟ بہرحال جو چیز میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھی کہ جب یہ ناخن لگتے ہیں تو نیچے کوئی سٹکنگ چیز لگتی ہے جیسے ایلفی ٹائپ، اور جو بڑی سٹرونگ ہوتی ہے جس کے بعد یعنی ظاہر ہے کہ اگر ہر وقت ٹوٹے رہیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ رکاوٹ بن گئی نا اصل ناخنوں کے اندر پانی کے پہنچتے ہوئے، تو اس کا حکم تو بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اگر کسی نے ایسے لگائے ہیں پیریڈس کے دنوں میں لگا لیں اگر شوق پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اتار دیں.
جزاک اللہ خیر واسم جزا استاد جی، الحمد للہ بہت ہی ودو کے اہم مسائل ہم نے دیکھے. کیا سیکھا آپ لوگوں نے، مسا کے حوالے سے بھی بہت سارے کنسپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے الحمد للہ، اور یہ بھی پتا چلا کہ کتنا آسان ہے دین. لاٹ آف الحمد للہ جی بالکل. ایک چیز کیا سیکھی کہ جہاں مشکل ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی کر دی ہے. بہت لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وضو کرنے سے جی یہ ابھی ایک ویس آئی کیو سے کوشچن تھا کہ سو وی ڈو مسا آن ساکس جسٹ ون ٹائم. جی مسا کرنے کے بعد پھر وہی بات نا کہ وہ ساکس آپ نے اتارنی نہیں ہے، جب آپ وہ ساکس اتار دیں گے تو پھر آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب آپ مسا کی نیت ساتھ کرنی ہے، جب آپ وضو کریں گے تو پاؤں دھو کے ساکس پہنیں گے تو اس وقت آپ پھر نیت کر لیں گے کہ میں اگلا وضو جو ہے وہ مسا اس میں کروں گی کہ مجھے باہر نکلنا ہے، وہاں مجھے مشکل ہوگی. اور ویسے تو ہمیں اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جائیں وہاں ہمیں وضو کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، لیکن اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاؤں دھونا مشکل ہے تو اس جگہ پھر یا بعض جگہ سنک بہت اونچے ہوتے ہیں نہیں کیا جا سکتا، تو پھر گھر سے پہلے نیت کر کے جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری نماز آ جائے اور گھر آنے تک قضا ہو تو میں راستے میں کہیں پڑوں گی. تو اس کے لیے پھر ہم مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن، یعنی جو گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے جو سفر پہ نہیں ہوتے، اور ہمارا سفر کبھی باہر نکلنے کا، کہیں کوئی گروسری لینی ہے کچھ ہے، یا کوئی ضرورت کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور ایسا ٹائم آ جاتا ہے جس میں ہمیں ودو کرنا ہے. آفٹر ودو اف وی ہیو ٹو یوز واش روم دین ودو پھر کرنا ہے. جی ودو آپ کریں گے، لیکن پاؤں کا مسا آپ کر لیجئے گا، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اوپر سے کرنا ہے، نیچے سے نہیں، انگلیوں سے جو اوپر والا حصہ ہے اس پہ آپ ہاتھ پھیریں گے، نہ کہ نیچے والے حصے پہ پھیرنا ہے. تو اس چیز کو ہم زیادہ آسانی سے، بیماری کی حالت سے بھی آپ نماز نہ چھوڑیں، مسا کر لیں. الحمدللہ کلیئر ہوا. جی بالکل، یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک تو نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی رخصت دی ہے. اور جیسے بیمار کے لیے لیٹ کی نماز پڑھنا، تیمم کر کے پڑھنا، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، باتھ روم تک نہیں جا سکتے، ہل جل کے وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے، یا پانی اس طرح قریب آنا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آسانی دے دی ہے، بس اب ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہر قسم کے حالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیے. اور اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی ایسی چیز ہو جو، اور اس میں ہمیں یہ چیز بھی پتا چلی ہے کہ ودو جو ہے وہ تقوی کی علامت ہے. جیسا کہ استاذہ جی نے کہا نا، کہ میں خود اس چیز کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تازہ وضو جو ہے، ایک تو وہ آپ کو فریش کر دیتا ہے، دوسرا آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، لیکن جو اس کا دوسرا پہلو نظر آتا ہے کہ وضو نہ ٹوٹے، اس میں ہم پھر اپنی بات پہ بھی غور کریں گے کہ ہمارے زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کہکا نہ نکلے، بہت اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، لغو باتیں نہ کریں، یعنی ان معنوں میں ہم لے سکتے ہیں نا تقوی کے معیار پہ، کہ غلط چیز نہیں کرنی، دیکھنی نہیں، اور یہ ساری چیزیں پھر ہمیں گناہوں سے بچا لیں گی. نیل پالش جی، گمان نہیں کرنا کسی کے بارے میں نیل پالش وغیرہ کے حوالے سے. مسا کے بعد ساکس اتارے مگر ودو نہ ٹوٹے تو پھر مسا پہن سکتے. یہ آپ کوشچن کر رہی ہیں جی. مسا کے بعد ساکس اتارے اور مگر ودو نہ ٹوٹے تو پھر مسا کر کے پہن سکتے ہیں. جی ابھی استاذہ جی نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ جب آپ ساکس اتار دیں گے نا، تو اس وقت پھر آپ کا مسا ختم ہو جائے گا. ساکس آپ نے مسلسل پہنے رکھنی ہے. یہ چیز ہے اس میں، اس کو اگر اتاریں گے تو پھر آپ کو پاؤں دھونا پڑیں گے. کلیئر ہوا آپ جی؟ الحمدللہ. اور پھر ایک چیز ہم تیم، ابھی ہم نے تیمم کے بتا لیے تھوڑے سے، سوری میں آگے جا رہی تھی، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ہم. اور پھر گردن کا مسا بھی کیا سنت سے ثابت ہوا ہے؟ نہیں. سر کا مسا کیسے کرنا ہے؟ پورے ہاتھ کو پیچھے لے کے جانا ہے اور پھر ان کو واپس لانا ہے. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم پیچھے لے کے جاتے ہیں اور واپس لاتے ہیں تو ہمارے بال خراب ہوں گے، لیکن مسے کا بہترین طریقہ یہی ہے، بیک سے واپس لانا ہے اس کو. جی اور پھر کانوں کے پیچھے سے اور شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر اس کو ہم کریں گے، تو یہ درست مسا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طریقے سے ہمیں وضو کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق. نیکسٹ ویک آپ لوگوں کی کلاس ہے، نیکسٹ ویک ڈیٹ کیا بنتی ہے؟ آج 13 ہے نا، 19 سے 18 اینڈ 19 تک آپ کی کلاس ہوگی، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بریک ہے. 19 تک آپ کی کلاس ہے اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ بریک ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے. جی 20 سے 3 جنوری تک اناؤنس کیا تھا سب نے، سوری میری اپنی میموری تھوڑی، لیکن مجھے یوں ہی یاد آتا ہے کہ اسی طرح تھا 9 تک. جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ای میل مل جائے گی، 8 تک ہوگا، 9 کو پھر وہ آ جاتا ہے وینسڈے، اور ٹیوزڈے نائن کو کلاس ہے جی, ٹیوزڈے ہوگی. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ کو آپ کو نائنتھ ٹیوزڈے بنتا ہے جی, جو ٹیوزڈے آئے گا اس نائنتھ اگر ہے تو اس میں نائنتھ سے ہی آپ کی پھر کلاسز ہوں گی. وہ آپ اس دوران اپنا بہترین طریقے سے جو چیزیں آپ لوگوں کی اگر کچھ چھٹی ہوئی ہیں, یاد نہیں کی, دعائیں ہیں وہ یاد نہیں کی, تو اپنی روٹین اس طرح رکھیے گا کہ کوشش کر کے اس ٹائم میں آپ لوگ ان چیزوں کو کور کر لیں. جزاک اللہ خیر, بشرتے زندگی اگلے ویک پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیر فرحانہ, آپ نے یہاں پہ لکھ دیا 20 دسمبر سے 8 جنوری ونٹر ہالیڈیز ہیں, 9 کو آپ کی کلاس ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے. نیکسٹ ویک ملیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.